أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل صدق الله العظيم. ہم نے ابھی تک جو مطالعہ کیا اس کتابچے کا اس کا کچھ خلاصہ میں نے یہاں چند الفاظ میں درج کیا ہے. پہلی بات آبزرویشن اور انالیسس سے متعلق ہے. آبزرویشن یہ ہے, مشاہدہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پورے کرہ ارضی پر ایک عالمی تہذیب کا غلبہ ہے جو اپنی اوریجن کے اعتبار سے, آغاز کے اعتبار سے یورپین تھی, لیکن اب اپنے دائرہ اثر و نفوذ کے اعتبار سے عالمی ہے. دوسرے یہ کہ اس عالمی تہذیب کی بنیاد میں ایک ملحدانہ فکر کام کر رہا ہے. ساقط زیروی کا شعر میں نے آپ کو سنایا تھا, وہ یہاں پھر تازہ کر لیں. ہے اس کی لئے میں دہریت, ہے اس میں جذب شیطنت. آگے لکھا ہے کہ یہ کیوں پیدا ہوا ملحدانہ نقطہ نظر اور اس کے رگ و پے میں کیوں سرایت کر گیا. یورپ میں پاپائیت کا رد عمل, وہ پوری تاریخ ہم نے اس کا جائزہ لیا کہ شدید ترین جبر اور استبداد جو ہوا ہے علم کے خلاف, عقل کے خلاف, فکر کے خلاف, سائنس کے خلاف, اس کا رد عمل. کہ احیاء العلوم کی تحریک جو شروع ہوئی اگرچہ وہ قرآن کے زیر اثر تھی اور مسلمانوں کے زیر اثر تھی, یہ آج خاص طور پر میں نے زور دے کر قرآن کا لفظ لیا ہے, یہ علامہ اقبال نے اپنے ریکنسٹرکشن میں واضح کیا ہے کہ مغربی تہذیب کا ایک جز جو ہے وہ خالص قرآنی ہے, اور وہ یہ کہ توہمات کو ترک کرو اور حقائق پر اپنے موقف کی بنیاد رکھو. جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا سورہ بنی اسرائیل میں, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو, ان کی پیروی نہ کرو جن کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں, اس لیے کہ ہم نے جو تمہیں صلاحیتیں دی ہیں سماعت اور بصارت اور عقل کی, ان کے بارے میں بات پرس ہوگی, اس کی پیروی کرو. تو یہ خالص انر کور جو ہے اس کا وہ قرآنی ہے, اسلامی ہے. لیکن یہ کہ اس کے زیر اثر جب وہاں پہ علم زندہ ہوا, احیاء کے معنی زندہ کرنا, احیاء العلوم جو ہے وہ کیا ہے, تحریک احیاء العلوم رینیسانس, وہ در حقیقت علم کا احیاء تھا جو مر چکا تھا یورپ میں. جب وہ زندہ ہوا تو اس میں مذہب کے خلاف جو ایک شدید نفرت اور ایک رد عمل پیدا ہو چکا تھا, اس کے نتیجے میں اس نے ایک آنکھ بند کر لی, ایک آنکھ سے خوب کام لیا, کائنات کا مشاہدہ کیا, مادے کا تجزیہ کیا, فورسز آف دی نیچر کو ڈسکور کیا, پھر انہیں ایکسپلائٹ کیا, اس سے پھر سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے ان کی وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھی جیسے کہ جنگل کی آگ پھیلتی. لیکن روح, روحانیت, خدا, حیات بعد الممات, ان تمام چیزوں کی طرف سے آنکھ بند کر لی. اب جب بیدار ہو کر اور توانا ہو کر یورپ نے عالم اسلام پر حملہ کیا تو اس کی جو یورش تھی وہ اولاً عسکری تھی, عسکری اور سیاسی, اس نے ہمیں محکوم بنایا. چنانچہ اس کا رد عمل جو ہوا وہ بھی اسی نوعیت کا تھا, اور یہ ہے 19ویں صدی کی تحریکیں. یہاں میں نے ان کو اب لکھا نہیں, بار بار ان کا نام لے چکا ہوں میں. وہ سنوسی کی تحریک لیبیا میں, مہدی سوڈانی کی تحریک سوڈان میں, شہیدین کی تحریک ہندو پاک میں, یہ تحریکیں جو ہے اصل کے اعتبار سے, اور اس 20ویں صدی میں بھی اس کا ایک حصہ جو ہے وہ تحریک خلافت جمال الدین افغانی کی شخصیت پچھلی صدی میں. اس صدی میں بھی ایک اور تحریک تھی اور وہ جس پر کہ لیبیا والوں نے پکچر بنائی ہے بہت عمدہ, لائن آف دی ڈیزرٹ, عمر مختار دی فریڈم فائٹر. اسی طرح ترکستان کے علاقے میں امام شامل. تو یہ ایک گروپ کر لیجئے, یہ عسکری جو ہم پر غلبہ تھا اس کے رد عمل میں عسکری تحریک ہے, لیکن یہ ناکام ہوئی اور مغرب کی بالا دستی جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتی چلی گئی. دوسرا حملہ ہم پر تھا فکری اور ثقافتی, کلچرل ریولیوشن, ذہنی, فکری, علمی. یہ حملہ جب آیا ہے تو اس کا رد عمل جو ہوا اس میں ابتدا میں اور اس کو آپ سمجھیے یہ پچھلی صدی کا معاملہ ہے. یہ دو عمل, ایک ہے مدافعت محض, یعنی اپنے خول میں بند ہو جاؤ, جیسے کچھوا اسے اگر کوئی خطرہ ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنی گردن بھی اندر کر لیتا ہے اور ٹانگیں بھی اندر کر لیتا ہے اور وہ محفوظ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اس کی کمر جو ہے وہ تو ہے ڈھال ایک بہت بڑی. تو یہ وڈرال لالے نے اصحاب کہف کی سنت قرار دیا, جس کا ہمارے ہاں سب سے بڑا جو اس کی علامت ہے وہ دیوبند ہے. یہ ایک نقطہ نظر تھا, نہ انگریزی پڑھو نہ یہ سائنس پڑھو کہ تمہارے ذہنوں میں خام خواہ کچھ اشکالات پیدا ہو, قال اللہ و قال رسول کے حساب میں محسوس. لہذا یہ لوگ اپنے ایمان کو بھی بچا لے گئے اور یہ معاشرے میں مذہب کا ایک ڈھانچہ بھی برقرار رکھنے میں کامیاب رہے. مسجدیں انہوں نے آباد کی, خطبے انہوں نے دیے, نمازیں انہوں نے پڑھائی, نکاح انہوں نے پڑھے, جنازے انہوں نے ادا کیے. تو معلوم ہوا کہ مذہب کا جو ڈھانچہ تھا, چاہے روح اس میں سے نکلتی چلی گئی لیکن اس ڈھانچے کو برقرار رکھا ہے. دوسرا تھا یہ سر سید اسکول آف تھاٹ, خود ما صفا دا ما قدر. لاجیکلی صحیح ترین یہ ہے, لیکن کیونکہ مرعوبیت کا غلبہ تھا, ہم محکوم تھے وہ حاکم تھے, ہم مفتوح تھے وہ فاتح تھے, لہذا اس مرعوبیت کے اندر یہ ہوا کہ ہم نے صحیح صحیح فیصلہ نہیں کیا کہ اس میں کیا غلط ہے حقیقتاً, کیا صحیح ہے واقعتاً, بلکہ مرعوبیت میں ہم نے بہت سی غلط چیزیں بھی اختیار کر لی. اور سر سید کا جو علم کلام ہے اس کے میں چند نمونے آپ کے سامنے کل پیش کر چکا ہوں. اس کے بعد اصل مسئلہ یہ تھا جو کل ہم نے پڑھا کہ مادے اور کائنات پر محنت اور کوشش کے بعد, یا بلکہ کہیے کہ معن بعد, ساتھ ہی حیات دنیاوی پر غور و فکر شروع ہوا. نظام کیا ہے, کون سا نظام ہے, بادشاہت کا نظام ہے, فلاں نظام ہے, جاگیرداری نظام ہے, یہ کیوں ہے, انہیں کیا حق پہنچتا ہے, آیا یہ عادلانہ ہے, منصفانہ ہے یا ظالمانہ ہے, استحصالی ہے, یہ بھی ان کا ایک فکر کا موضوع ہے. اور یہ بھی اصلا کوئی غیر اسلامی فکر نہیں ہے, یہ بھی اسلام کا جز ہے. جیسے مادے کا مطالعہ اور غور و فکر وہ کوئی شر نہیں ہے فی نفس ہی, اسے شر بنایا اس نے کہ اس کے ساتھ وہ روح اور روحانیت اور اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان, یہ آنکھ بند ہو گئی تو وہ شر بن گیا, وہ دجالیت بن گئی. اسی طریقے سے اس میں بھی انسانیت نے ٹھوکریں دکھائی ہیں, انسان نے تجربے کیے ہیں, ہٹ اینڈ ٹرائل ہے, ٹرائل اینڈ ایرر, اس میں وہ دھکے کھا رہا ہے. اسے سوشل ایولیوشن بھی کہا جا سکتا ہے اگر وہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا جو پروسیس ہے وہ سامنے رہے, اور اگر جو حضور کی بتائی ہوئی بات ہے اس کو سامنے رکھے تو پھر وہ گویا کہ دھکے ہیں, فرام لیفٹ ٹو رائٹ اینڈ فرام رائٹ ٹو لیفٹ, انسان دھکے کھا رہا ہے. اس کا ہمارے اوپر بھی ایک اثر ہوا, اور وہ یہ کہ ہمارے ہاں بھی اسلام پر بحثیت ایک نظام زندگی کے غور و فکر شروع. ہمارا نظام زندگی ہے, ہماری اپنی سیاست ہے, معیشت ہے, ہمارا اپنا سماج ہے, اس کے اصول ہیں, اس کے خط و خال ہیں. پھر چونکہ یہ کہ فریڈم موومنٹس کے نظریے سے عالم اسلام براہ راست جو تسلط تھا اس سے آزاد ہوا, لہذا وہ مرعوبیت بھی کم ہوئی. سائنس میں بھی نیوٹونین ایرا ختم ہوا, آئنسٹائن ایرا شروع ہوا, اور وہ جو روب تھا سائنس کا وہ ختم ہوا, مادہ تحلیل ہو کر صرف ایک انرجی کی شکل بن کر رہ گیا. تو مختلف جو فیکٹرز میں نے گنوائے ہیں اس کے نتیجے میں تقویت پا کر بیسویں صدی عیسوی میں جو اب ختم ہو رہی ہے, کلوز ہو رہی ہے, اب تو یہ کلوزنگ ایئرز ہیں اس صدی کے, تو بیسویں صدی عیسوی میں یہ تحریکیں ابھری مشرق سے مغرب تک, مسلومی انڈونیشیا میں, جماعت اسلامی ہندو پاک میں, فدائین ایران میں, الاخوان عالم عرب میں, اور مختلف اور کچھ چھوٹے. ان میں سے باقی تحریکیں تو تقریباً ختم ہو گئی. اس وقت دنیا میں یہ دو ہی تحریکیں جماعت اسلامی اور الاخوان المسلمون, کم سے کم یہ کہ ان کا نام, ان کا ڈھانچہ, ان کے متوسلین, ان کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے. ان تحریکوں کا جو پازیٹیو اسپیکٹ ہے وہ کیا ہے کہ اس سے نوجوان جو تعلیم یافتہ ہیں امت کے, ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے متاثر ہوئی, اور ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا اسلامی نظام کو قائم کرنے کا, اور اعتماد پیدا ہوا کہ ہمارا اپنا ایک نظام. وہ جو ایک اپولوجیٹک انداز تھا وہ ختم ہوا. اس میں ان تحریکوں کی کنٹریبیوشن بھی ہے اور بعض شخصیتوں کی, جیسے پہلے رد عمل میں جمال الدین افغانی جو ہیں وہ خود اپنی جگہ پر ایک شخص ہونے کے باوجود وہ تحریک کی حیثیت رکھتے تھے، ایسے ہی اس دور میں علامہ اقبال کی شخصیت جو ہے وہ صرف ایک ذات نہیں بلکہ وہ بھی ایک اپنی جگہ پر ذات میں ایک انجمن ہے، اپنے اثر اور اپنے اثر و نفوذ کے اعتبار سے. تو یہ پازیٹو ایسپیکٹ ہے ان تحریکوں کا جہاں پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں. لیکن اب یہ بھی آبزرویشن کی بات ہے، اس کو صاف کر دوں پورے کہ ہماری یہ تحریکیں جو ہے 50 برس سے زائد انہیں ہو گئے اور انہیں کہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. یہ ہے وہ صورتحال جس پر ہم غور کر رہے تھے کہ اس کا سبب کیا ہے. اس کے دو اسباب ہیں، خارجی ظاہری، جو جماعت اسلامی کے ضمن میں میری پوری 225 صفحات کی کتاب جو ہے وہ اسی سے بحث کرتی ہے کہ اجرت سے کام لیا، پری میچورلی پولیٹیکل کنفرنٹیشن کی صورت اختیار کر لی، پری میچورلی. ابھی معتدب تعداد میں اپنے اپنے قوموں یا اپنے اپنے ملکوں کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی ذہنیت کو بدلا نہیں تھا، ابھی وہ کلچر جو ہے ویسٹ کا وہ ہمارے اندر سرایت کیے ہوئے. تو پری میچور کنفرنٹیشن جو ہوا ہے نیشنل لیڈرشپ سے یا پروگریسو تھاٹ رکھنے والے اور جو ہمارے ہاں طبقات تھے ان سے، اس کے نتیجے میں خرابی پیدا ہوئی، ناکامی ہوئی. لیکن اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اصل سبب یہ ہے جو میں نے اس شعر کے حوالے سے لکھا کہ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ نے نمود اس کی، کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی. وہ یہ ہے کہ ان تین چیزوں پر توجہ کا ارتکاز اس درجے میں ہو جائے کہ فیصلہ کن ہو، کائنات کے بجائے ذات باری تعالی، جسم اور مادے کی بجائے روح، اور حیات دنیاوی کی بجائے حیات اخروی. جب تک کہ فوکس اس پر نہیں ہو جاتا پوری قوت کے ساتھ، یہی ہے جس کا نام ایمان ہے. البتہ میں نے کل جو ایمان کے ضمن میں جو ہم نے 2 مرتبہ پڑھا اس کے لیے مختلف تعبیرات کی ہیں. نمبر 1 تعبیر یہ ہے کہ قال سے بڑھ کر حال بن جائے، اس کی انٹینسٹی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ کائنات غیر حقیقی نظر آئے لیکن وجود حقیقی اللہ کا محسوس ہو، جسم اور مادے کی حقیقت نہ رہے نگاہ میں، اصل حقیقت روح ہو، انسان کا اطلاق روح روحانی وجود پر کیا جائے، اور کوئی وقت اس دنیا کی زندگی کی نہ رہے، اصل مطلوب مقصود آخرت بن جائے، اصل حقیقت روح ہو، انسان کا اطلاق روح روحانی وجود پر کیا جائے، اور کوئی وقت اس دنیا کی زندگی کی نہ رہے، اصل مطلوب مقصود آخرت بن جائے. یہ کیفیت جو ہے اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں کہ یہ حال بن جائے. لیکن مجھے خیال آیا کہ میں نے اس ضمن میں آپ کو حدیث نبوی کی اصطلاح سے کیوں متعارف نہیں کرایا، یہ احسان ہے. 3 درجے ہیں جو حدیث جبرائیل کے حوالے سے، جو اس کا اہتمام جتنا ہوا اور جس طرح حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے اور پھر انہوں نے کچھ سوالات کیے اور حضور نے جوابات دیے، بڑے ہی اہتمام کے ساتھ وہ واقعہ ہوا اور اسے متعدد فقہائے صحابہ نے اس واقعے کو نقل کیا، ہماری تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، مسلم میں، بخاری میں اور دوسری کتابوں میں. حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ حضرات ایسے، حضرت ابو ہریرہ، یہ سب اس کے راوی ہیں کہ اس میں 3 درجے قائم کیے گئے ہیں. اولین درجہ ہے اسلام، بلکہ نیچے سے چلنا چاہیے، احسان. اصل میں یہ 3 کیفیات ہیں. اسلام میں صرف شہادت شامل ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، وربل اٹیسٹیشن اور وربل افرمیشن، مانگتے ہیں اللہ کو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، مانگتا ہوں محمد کو کہ اس کے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکات. ایمان میں یقین ہے، ان تؤمن باللہ ہے، یہ اس سے اوپر کا درجہ ہے، تصدیق قلبی ہے اور یہ ہے اقرار باللسان. اس سے اوپر کا درجہ جو ہے، جو چوٹی کا درجہ ہے، وہ احسان ہے. اور احسان کی تعبیر در حقیقت جو کی حضور نے، وہ اسی ایمان کی مزید انٹینسٹی ہے، مزید گہرائی ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو اس کیفیت سے کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. یہی میں نے کہا محسوس و مشہود ہو جائے, اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اس میں ایک جگہ تو لفظ آیا تعبد, ان تعبد اللہ, ایک جگہ لفظ آیا ہے تعمل للہ, اور ایک جگہ لفظ آیا ہے تخش اللہ. یہ تین روایات میں تین ایکسپریشن ہیں. تمہارے اندر اللہ کی خشیت اتنی پیدا ہو جائے گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تم اپنے رب کی بندگی کرو اس انٹینسٹی آف فیتھ, ایک برننگ فیتھ, انٹینسٹی آف فیتھ, لیونگ فیتھ, پرسنل کنوکشن کے ساتھ اللہ, اس کو خاص طور پر لو تاکہ اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرو, محنت کرو, مشقت کرو اس کیفیت کے ساتھ کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اب اسی کو اب یوں سمجھیے کہ اگر درخت چھوٹا سا پودا ہے تو اس کی جڑ بھی چھوٹی سی ہوگی, کافی ہوگی. جیسے جیسے درخت اوپر چڑھے گا جڑ کو بھی اسی کے حساب سے نیچے اترنا چاہیے. وہ چھوٹی اور سطحی سی جڑ جو ہے وہ اب اس کو سپورٹ نہیں کر سکے گی, اس کو سٹیڈی نہیں بنا سکے گی, کوئی جھونک آئے گا اس کو. بلکہ جڑ پھیلتی ہے, بیس بناتی ہے. جیسے آج کل بڑی بڑی عمارتوں کے لیے جب آپ کالم دکھاتے تو کالم کا بیس بہت چوڑا ہوتا ہے, اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک فٹ کا کالم ہے, ون فٹ بائی ون فٹ, نیچے تو ہوگا آٹھ فٹ, ذرا آٹھ فٹ کا اس کا گڑھا کھود کر اور وہاں پہ بیس بنایا جائے گا. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں جڑیں اونچی درختوں کی جو ہے وہ پھیلی ہوتی ہے زمین کے اندر, نہ صرف گہری ہوتی ہے بلکہ پھیلتی, بیس بنتا ہے. تو اب دیکھیے اس کے حوالے سے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ہمارا جو تصور فرائض دینی ہے وہ چلتا ہے پہلا لیول, دوسرا لیول, تیسرا لیول. پہلا لیول یہ کہ خود اللہ کا بندہ بننا ہے, دوسرا لیول یہ کہ اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہو جانا ہے, تیسرا لیول یہ کہ اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے. تو اس ہائیسٹ لیول تک جانے کے لیے ان تحریکوں کا جو مقصود ہے وہ تو ہائیسٹ ہے, تو اس کے لیے تو جب تک انتہائی گہری جڑ نہ گئی ہو ایمان کی اس وقت تک یہ پاسبل نہیں. ایک عام مسلمان ہے, عام شہری ہے, گناہ گار بھی ہے, نیک کام بھی کر لیتا, اس کے لیے اقرار باللسان بھی چلو ٹھیک ہے. ذرا اس سے آگے ایک شخص اپنے عمل کو درست رکھتا ہے, نماز روزہ یہ وہ حلال حرام کی پابندی کر رہا ہے, وہ کلمہ خیر بھی کسی کو کہہ دیتا, اس کے لیے ذرا سی اور گہری جڑ درکار ہوگی جو تصدیق بالقلب کے لیول تک تو پہنچ جائے. لیکن کام سب سے اونچا یہ کام کے جو محمد الرسول اللہ والذین معہ انہوں نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, اس کے لیے وہ ایمان سفائس نہیں کرتا. اس کے لیے تو اس کی فاؤنڈیشن بھی اتنی ہی گہری اور اس کا پھر اس کا جو بیس ہے وہ اتنا ہی براڈ ہونا چاہیے, یعنی ایمان کی گہرائی اور گہرائی کا اضافہ, ایمان کا حال بن جانا, ایمان کی وہ انٹینسٹی جس کا ذکر حدیث میں احسان کے حوالے سے آیا ہے, یہ ہے اصل. سو وی ہیو آئیڈینٹیفائیڈ اور ریئل پرابلم. پہلا کام یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھے کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے. اس مسئلے کو ہم نے سمجھ لیا ہے, اب اس کے بعد میں نے کل آپ کے سامنے ایک اور تقسیم بھی کی تھی, اس کو پھر صاف کر دو گے. اس کا نقشہ بھی میں آج ذرا ایک دوسرے انداز میں بنا دوں تاکہ بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. اصل میں اس مرتبہ جب امریکہ گیا اور پھر بھارت گیا, ہر جگہ میں نے اس پوائنٹ کو ہیمر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب تک جو ہماری کوششیں ہو رہی ہیں میں ان کی نگیشن نہیں کرتا, ان کا پازیٹو اسپیکٹ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. یہ اس امت کی اور اس ملت کی ایک اجتماعی جدوجہد ہے اٹھنے کے لیے اوپر. ہم بہت گہرائی میں جا کر اٹھ رہے ہیں درجہ بدرجہ, نہ ترکبن نہ طبق نہ طبق, درجہ بدرجہ, سیڑھی بسیڑھی. تو اس میں جو سابقہ کوششیں ہیں ان کی نفی نہیں, ان کے مثبت پہلو کو سامنے رکھنا چاہیے. فریڈم موومنٹس نے بھی یقیناً تقویت پہنچائی ہے, ان تحریکوں نے بھی یقیناً بہت تقویت پہنچائی ہے مزید. لیکن ویئر ڈو وی اسٹینڈ, وہ یہ ہے کہ اب ہم اس جگہ پر آ گئے ہیں کہ اگر اس ایمان حقیقی کی اگر ہم تجدید نہ کر سکے, اثر نو دوبارہ ریوائول نہ ہو سکا ایمان کا تو گاڑی آگے نہیں چلے، گویا کہ جہاں ہم کھڑے ہیں وہیں موو کرتے رہیں گے، ایک سرکل میں موو کریں گے، جیسے میں نے کل کہا تھا مارک ٹائم کریں گے. اب جو تقاضا ہے اصل میں وہ وہاں تو خیر میں نے دو جگہوں پر دو چیزوں کو کیا ہے ایمفیسائز، کہ محض دعوت تبلیغ ادارے قائم کر دینا پبلشنگ ہاؤس کچھ نہیں ہوگا. ایک تو ہے کہ فلوسافیکل لیول پر ایمان کی افرمیشن اور دعوت فکری سطح پر، دوسرے اسلام کے اس ایسپیکٹ کو زیادہ نمایاں کرنا کہ یہ ایک سوشل جسٹس عطا کرتا ہے. سب سے بڑی تعداد میں آج انسان کو ضرورت ہے سوشل جسٹس کی، عدل اجتماعی، اور جو آپ کا انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے اسے ضرورت ہے ایمان، وہ یقین والا ایمان. تو اب اس ایمان کی جو ہے یہ تقسیم ہے، اقرار باللسان یہ بنیاد ہے اسلام کی جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا، اور یہ قانونی ایمان ہے، یہ ہر مسلمان کو حاصل ہو جاتا ہے جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اور یہ 1 بلین سے زیادہ لوگوں کے پاس اس وقت موجود ہے، لیکن ایبسولیوٹلی ان افیکٹو، کوئی اثر اس کا نہیں، کوئی وزن دنیا میں اس کا محسوس نہیں ہو سکتا، نہ انفرادی سطح پر. لیکن جب تک یہاں تک بات رہے گی قول اور عمل میں تضاد رہے گا، لما تقولون ما لا تفعلون، کیونکہ دل میں ابھی بات اتری نہیں، وہ تو دل میں اترے تو عمل کے اوپر اثر انداز ہوگا نا معاملہ، عمل انسان کا قلب کتابی ہے. لہذا نہ تو یہ انفرادی سطح پر افیکٹو ہے اور نہ اجتماعی سطح پر. البتہ یہ دوسرا ایمان ہے در حقیقت جو ہماری اس وقت کی گفتگو کا موضوع ہے. اس کے لیے اب میں ذرا یہ الفاظ ایک لائن میں لکھوں گا چھوٹا کہ جگہ کم ہو، یہ ہے تصدیق بالقلب. یہ الفاظ تو سب کو یاد ہوں گے نا، ایمان مجمل کے ہیں یا نہیں؟ کتنے حضرات کو یاد ہے ایمان مجمل کے الفاظ؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ان دونوں سے مل کر ایمان جو ہے مکمل ہوتا ہے. اسی کو ہم کہیں گے ایمان حقیقی، وہ قانونی اور یہ ایمان حقیقی. قانونی کے ساتھ ایک لفظ اور ایڈ کر لیں فقہی، اسی کے ساتھ ایڈ کر لیجئے اس کو عبارت ہے یہ یقین قلبی سے. تو ہم نے اپنے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ ہے ہمارا پرابلم، ہاؤ ٹو گیٹ اٹ اینڈ ویئر ٹو گیٹ اٹ فرام. اس کی ریجوینیشن کہہ لیں، ریوائول کہہ لیں، ریکنسٹرکشن کہہ لیں، جو بھی الفاظ استعمال کریں، اس کی تعمیر جدید ہمیں درکار ہے، ایمان قلبی. اب اس میں پہلے تو ذرا سمجھ لیجئے، پھر میں لکھوں گا آگے. اس میں دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے معاملہ، عوام کا اور ہوتا ہے، خواص کا اور ہوتا ہے. اور خواص کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو دولت مند ہو یا سرمایہ دار ہو یا جاگیردار ہو، وہ اس معنی میں خواص نہیں، یا بادشاہ ہو یا کہیں کسی قوم کا لیڈر ہو. خواص سے مراد جن کو قرآن کہتا ہے قوم یعقلون، عقل سے کام لینے والے لوگ، یا جن کے لیے قرآن لفظ استعمال کرتا ہے اولو الالباب، ہوش مند لوگ، قوم یعقلون. ایک ہے عوام. ان دونوں کا ایمان اور ان دونوں کی تحصیل ایمان ایک جیسی نہیں. عوام کا ایمان، عوام ان کے مقابلے میں بول رہے ہیں، وہ تقلیدی ہوتا ہے، غیر شعوری ہوتا ہے، اور اس کے حصول کے دو ذریعے ہیں، تقلیدی جمع غیر شعوری، اور حصول ذرائع تحصیل کیا ہیں؟ اصحاب یقین کی صحبت، اور نمبر دو عمل. جیسے کہ آپ بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے تو حرارت آپ تک آ جائے گی، اس میں آپ کے کسی انٹلیکچوئل پروسیس کو دخل نہیں ہے، اس میں آپ کے کسی کانشس ایفرٹ کو دخل نہیں ہے، بس ایفرٹ یہی ہے کہ آپ بھٹی جو جہاں دہک رہی ہے اس کے قریب آ جائیں، حرارت کو بہت پہنچ جائے گی. یہ ہے اصحاب یقین کی صحبت کا ایک طبعی نتیجہ, فزیکل ایفیکٹ. اور دوسرے ہے تقلیدی طور پر وہ مسلمان ہے لیکن نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, تلاوت کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے, اس کا ایک اثر اس کے قلب کے اوپر پڑے گا, ایک ریفلیکشن ہوگی اور ایک یقین کی کیفیت بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی, ہوگی یقین کی, وہ صرف اقرار باللسان نہیں, وہ یقین ہوگا. یوں سمجھیے کہ ایک ہے اس کا کوالیٹیٹیو ایسپیکٹ, ایک ہے اس کا کوانٹیٹیو ایسپیکٹ. کوالیٹیٹیو ایسپیکٹ میں وہ تقلیدی ہے, غیر شعوری ہے, کوانٹیٹیو ایسپیکٹ کے اندر وہ بڑھتی چلی جائے گی. یہاں تک کی بحث اگر آپ سمجھ لیں تو اب ہم, میں صرف ایک بات اور لکھ کر باقی یہ جو تقسیم ہے اس کو برقرار رکھا. تقلیدی, غیر شعوری, اور یہ ہے اقتصادی اور شعوری. صفحہ 15, عوام کی کشت قلوب میں ایمان کی تخم ریزی اور آبیاری. اب یہ عوام سے مراد کون ہے؟ غریب نہ سمجھیں گے, بہت سے غریب ہوتے ہیں, ان پڑھ ہوتے ہیں, انٹلیکچوئل ہوتے ہیں, بہت سے پی ایچ ڈی ہوتے ہیں اور بالکل کودن ہوتے ہیں, کچھ پتہ نہیں, وہ سوائے اپنے خاص شعبے کے کچھ معلومات اس کی ان کے پاس ہوتی ہیں, باقی جنرل نالج کا نام تک نہیں. تو ان کیٹیگریز سے نا اس کو سمجھیے, تو یہ مزاج ہے جو اللہ نے بنائے ہیں. ایک مزاج ہے کہ جو انٹلیکچوئل ہے, بات عقل سے کرتا, ان پڑھ ہے, دستخط نہیں کر سکتا, انگوٹھا لگاتا ہے, لیکن بڑے سے بڑے عقل مند سے گفتگو کر سکتا ہے اور اس کو پاؤں تلے سے زمین نکال سکتا ہے. تو یہ تقسیم ذہن میں رکھیے. تو عوام سے مراد وہ ہے جو نان انٹلیکچوئل, چاہے وہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہوں, سائنس پڑھے ہوئے ہوں. عوام کی کشت قلوب میں ایمان کی تخم ریزی اور آبیاری کا مؤثر ترین ذریعہ ایسے اصحاب علم و عمل کی صحبت ہے جن کے قلوب و اذہان معرفت ربانی و نور ایمانی سے منور, سینے کبر حسد بغض اور ریا سے پاک, اور زندگیاں حرص تما لالچ اور حب دنیا سے خالی نظر آئے. یہ بہت اونچا معیار ہے جو اس کو سامنے رکھ رہا ہوں, لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ معیار دنیا میں رہا ہے. جن کو ہم اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کہتے ہیں وہ اس کے ایک ایک لفظ کے معیار پر پورے اترنے والے لوگ ہیں. یہ صرف شاعری نہیں ہے, اس وقت شاعری نظر آ رہی ہے, لیکن معین الدین اجمیری, علی حجویری, فرید الدین شکر گنج, یہ لوگ ہندوستان میں اور اس سے باہر جائیے, یہ ہستیت تھی جن کے قلوب و اذہان معرفت ربانی اور نور ایمانی سے منور ہوں. اور جملہ میں علیحدہ علیحدہ کر رہا ہوں, یہ ایک لمبا جملہ ہو گیا. جن کے قلوب و اذہان معرفت ربانی و نور ایمانی سے منور ہو, یہ تو ایک ہو گیا. سینے کبر حسد بغض اور ریا سے پاک ہو, وہ ایمانی کیا ہے جس نے کہ ان امراض کا علاج نہیں کیا, دھیلے کا کی قیمت نہیں اس ایمان کی, وہ تو وہ ایمان ہے وہ جو وہاں رکھا ہوا ہے, ہم نے ایک طرف رکھ دیا کونے میں. اگر ایمان ہمارے اندر ہو اور یہ بیماریاں نہ نکلیں تو اس ایمان کے دھیلے کی قیمت نہیں, وہ تو ریشل کریڈ ہے, وہ آپ کو ممیز کر دے گا کہ یہ شخص اور ہے وہ شخص اور ہے, دیٹس آل, وہ ہندو ہے وہ کافر ہے یہ مسلمان ہے. جن کے قلوب و اذہان معرفت ربانی و نور ایمانی سے منور ہو, سینے کبر حسد بغض اور ریا سے پاک ہو. حدیث میں آتا ہے لا یدخل الجنہ من کان فی قلبہ حبۃ خردل مثقال حبۃ من کبر, رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر اگر دل میں ہے تو جنت میں داخلہ نہ. اور ریا تو شرک ہے, من صلی یرائی فقد اشرکا, ومن تصدق یرائی فقد اشرکا, ومن صام یرائی فقد اشرکا, جس دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, دکھانے کے لیے نماز پڑھی تو شرک کیا, دکھانے کے لیے صدقہ خیرات کیا شرک کیا. نمبر 3, زندگیاں ہرس دما لالچ اور حب دنیا سے خالی نہ, محسوس ہو کہ یہ دنیا کے طالب نہیں, دنیا کے کتے نہیں. پھر میں عرض کر رہا ہوں, انہونی بات نہ سمجھیے, ایمان جب دل میں اتر جاتا ہے تو یہ کیفیات پیدا ہوتی, پرابلم حکم اس وقت تک ہے جب تک یہ دل میں نہیں اترا، صرف دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہیں، یا صرف زبان پر ہے، ٹپ آف دی ٹنگ پر ہے، یا صرف دماغ تک گیا دل میں نہیں اترا. خلافت علی منہاج النبوہ کے نظام کے درہم برہم ہو جانے کے بعد، خلافت علی منہاج النبوہ یعنی خلافت راشدہ، اس کے لیے دوسری اصطلاح جو صحیح تر اصطلاح ہے وہ یہ ہے، وہ در حقیقت نبوت کی قائم مقام خلافت تھی، علی منہاج النبوہ، اور دور صحابہ ہے، اس کے زمانے میں تو صحابہ کا کردار یہی تھا. لیکن خلافت علی منہاج النبوہ کے نظام کے درہم برہم ہو جانے کے بعد، ایسے ہی نفوس قدسیہ کی تبلیغ و تعلیم، تلقین و نصیحت اور تربیت و صحبت کے ذریعے ایمان کی روشنی پھیلتی رہی ہے. اور اگرچہ جب سے مغرب کی الحاد و مادہ پرستی کے زہر سے مسموم ہواؤں کا زور ہوا ہے، ایمان و یقین کے یہ بازار بھی بہت حد تک سرد پڑ چکے ہیں. آخر وبا جب آتی ہے تو وبا تو سب پر اثر انداز ہوتی ہے، اس وقت تو وبا ہے، وہ الحاد المادہ پرستی جو ہے وہ تو ڈس سسپینشن ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں رہ گیا. ایوری ون ہیز ٹو انہیل دی ڈسٹ. لہذا یہ بازار بھی بہت حد تک سر پڑ گئے ہیں. تاہم ابھی ایسی شخصیتیں بالکل ناپید نہیں ہوئی جن کے دل روشن نور یقین سے اور نفس گرم حرارت ایمانی سے معمور ہیں. یہ دو الفاظ علامہ اقبال کے شعر سے ہیں، محکوم انسان اور آزاد انسان، اس کا تقابل کیا انہوں نے. آزاد کی دولت دل روشن نفس گرم، محکوم کا سرمایہ فقط دیدے نمناک. آزاد کی دولت دل روشن نفس گرم، محکوم کا سرمایہ فقط دیدے نمناک. محکوم ہے بے گانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک. بہت تو اونچے اشعار ہیں لیکن صرف پہلے شعر تک رکھیے اس وقت اپنے آپ کو. تو وہاں سے یہ کہ ان کے دل، ابھی ایسی شخصیتیں بالکل ناپید نہیں ہوئی جن کے دل روشن نور یقین اور نفس گرم ایمان حرارت ایمانی سے معمور ہیں. اور اب ضرورت اس کی ہے کہ ایمان و یقین کی ایک عام رو ایسی چلے کہ قریا قریا اور بستی بستی ایسے صاحب عظیمت لوگ موجود ہوں جن کی زندگیوں کا مقصد وحید خدا کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کا حصول ہو، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے مطابق کہ لا یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، یہ حضور نے حضرت علی سے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ اے علی، یہ جان لو کہ اگر اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ سرخ اونٹوں سے بھی بڑی دولت ہے. عرب کا سرمایہ اونٹ، پھر ان میں سرخ رنگ کا اونٹ جو ہے وہ زیادہ قیمتی، تو سرخ اونٹوں سے بڑی دولت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے. اب ظاہر بات ہے وہ انسان انٹلیکچوئل بھی ہو سکتا ہے، نان انٹلیکچوئل بھی ہو سکتا ہے، انسان تو انسان ہے. لہذا ایسے لوگ کہ جن کا زندگی کا مقصد وحید خدا کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کا حصول ہو، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے مطابق کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، خلق کی ہدایت و رہنمائی کو زندگی کا واحد لائحہ عمل قرار دے لیں اور اس کے سوا ان کی زندگی میں کوئی اور تمنا، آرزو یا حوصلہ و امنگ باقی نہ رہے. انڈر لائن کیجئے ان ورڈز کو. ہر شخص کے سامنے جو ہے نہ کوئی نہ کوئی آئیڈیل، کوئی ایمبیشن، سم گول ٹو اچیو، یہ ہوتا ہے شعوری غیر شعوری. وہ ایمان جو احسان والا ایمان ہے، وہ جب انسان تک پیدا ہو جاتا ہے پھر واقعی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ کوئی اور تمنا اور آرزو اور حوصلہ اور امنگ باقی نہیں رہتی سوائے اس کے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی رضا، اس کے مخلوق کی ہدایت، اور اس میں اپنی تن من دھن کو کھپا کر انسان حاصل کر. یہاں شعر لکھ لیجئے، بہت پیارا شعر ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے ایک، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، بڑا پیارا شعر ہے، اس میں شعریت بھی بہت کمال کی شعریت ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی،
یہ جو حریم قلب ہے اس میں سے دوسری ہر آرزو نکل جائے گی تو اللہ اندر آئے گا. اللہ بڑا غیور ہے, یہاں اور تمنائیں آرزویں آباد کی ہوئی ہیں تو اللہ نہیں آئے گا. اس لیے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. اب یہاں ایک بہت اہم بحث آ رہی ہے اگلے پیرے میں. ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں احیائی تحریکوں کا ذکر آیا ہے, تبلیغی جماعت کا ذکر نہیں آیا. یہاں ہے اب تبلیغی جماعت کا ذکر. یہ تقلیدی اور غیر شعوری ایمان, اس کے ضمن میں تبلیغی جماعت اس وقت ایک بہت بڑا کام کر رہی ہے. خوش قسمتی سے برے صغیر ہند و پاک میں ایک وسیع پیمانے پر ایسی حرکت پیدا ہو بھی چکی ہے جس کے زیر اثر عوام میں ایمان کی روشنی پھیل رہی ہے. اور کائنات سے زیادہ خالق کائنات, مادے سے زیادہ روح, اور حیات دنیاوی سے زیادہ حیات اخروی کی اہمیت کا احساس اجاگر ہو رہا ہے. ہماری مراد تبلیغی جماعت سے ہے, جسے بجا طور پر تحریک دیوبند کی ایک شاخ قرار دیا جا سکتا ہے. اس کی قیادت, اس کے مؤسسین سب کے سب دیوبند سے کے حلقے سے متعلق ہیں. اس تحریک کے سامنے اقامت دین یا انقلاب یا دین کو قائم کرنے کا نصب العین نہیں ہے, یا مقصد نہیں ہے, یا ان کا ہدف وہ نہیں ہے. اس لیے کہ علماء کے سامنے وہ تصور رہا ہی نہیں, صدیوں سے نہیں رہا. تو یہ چونکہ اسی کی ایک حرکت کی ایکسٹینشن ہے, ایک تحریکی صورت کے اندر اس کی ایک ایکسٹینشن ہے, اس کا پھیلاؤ ہے, لہذا اس میں بھی کانسیپٹ وہی ہے. لیکن اس کانسیپٹ میں جو انتہائی ایمفسس ہے وہ اس پر ہے کہ عبادات, نماز, روزہ, ذکر اور چھوٹی سے چھوٹی سنتوں کا التزام, یعنی وہ عمل جو میں نے کہا تھا. تقلیدی ایمان دو چیزوں سے حاصل ہوگا, اصحاب یقین کی صحبت یا عمل. اسی لیے وہ کہتے ہیں یہ ایمان کی محنت ہے. یہ اصطلاح سمجھیے ہوں گی, گھروں سے نکلنا, گھومنا پھرنا, پھر یہ کہ نمازیں, ظاہر بات ہے کہ آپ گھر میں ہیں, دن میں تین نمازیں باجماعت ہو گئی ہیں, دو کا کہیں ناغہ ہو گیا ہے, یا یہ کہ وہ مؤخر ہو گئی ہیں, نکلے ہوئے 40 دن کے لیے, تو 40 دن میں تو ہر نماز اب آپ کی مسجد ہی میں پڑاؤ ہے, مسجد ہی میں ڈیرا ہے, مسجد ہی میں سونا ہے, لہذا کوئی نماز آپ کی جو ہے وہ باجماعت نہیں, ایسی نہیں ہوگا کہ باجماعت نہ ہو. پھر ماحول وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی اور چیزیں جو ہیں آپ کی توجہ کو جو ہے وہ منتشر نہیں کر رہی ہیں, اس ماحول کے اندر سنتوں کے اوپر عمل خود بہت آسان ہو جاتا. آپ دوسرے ماحول میں جاتے ہیں تو اس کا رنگ اور ہے, یہاں ہے تو یہاں تو ماحول ہی وہ ہے. تو وہ جو ایک انٹینسٹی پیدا ہوتی ہے عمل کی, اس کے نتیجے میں یقیناً ایمان پیدا ہو. اور جس کی تاسیس کچھ ایسے اصحاب ایمان و یقین کے ہاتھوں ہوئی ہے کہ آج ایک تہائی صدی سے زیادہ گزر جانے کے باوجود, یہاں بھی تہائی کو صحیح کر لیجیے, اب تو یہ نصف صدی ہے, سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں آئی, اور اس کے باوجود کہ اس کے طریقہ کار سے ہم کلیتاً اتفاق نہیں کرتے. ہمارا مشاہدہ ہے کہ اس کے زیر اثر لوگوں کے طرز فکر اور نقطۂ نظر میں ایک ایسی عمومی تبدیلی واقعتاً پیدا ہو جاتی ہے, جس کے نتیجے میں وہ یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اصل حیثیت کائنات کی نہیں خالق کائنات کی, اصل اہمیت اسباب کی نہیں مسبب الاسباب کی ہے, بھوک غذا سے نہیں حکم خداوندی سے مٹتی ہے, اور پیاس پانی سے نہیں اذن باری تعالیٰ سے بجھتی ہے. دین کے چھوٹے سے چھوٹے احکام انہیں کسی منطقی استدلال کی بنا پر یا کسی نظام زندگی کے اجزاء یا اس کو قائم کرنے کے ذرائع کی حیثیت سے نہیں, بلکہ فی نفس ہی خیر نظر آنے لگتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنتیں بجائے خود نورانی معلوم ہونے لگتی ہیں, اور زندگی اور اس کے لوازمات کے باب میں کم از کم پر قناعت کر کے وہ اپنے اوقات کا معتدب حصہ ایک مخصوص طریق پر تبلیغ و اشاعت دین کے لیے وقف کرتے. یہ میری ساری گفتگو ہے اصل میں اصولی اعتبار سے. جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے کچھ دوسری قسم کی خرابیاں وہاں پیدا ہوئی ہیں, جو آرگنائزیشنز میں, موومنٹس میں کچھ عرصے کے بعد آ جاتی, اس سے مجھے بحث نہیں ہے اس وقت. اب یہ بات کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو سال ہر سال سے چلے بھی لگا رہے ہیں لیکن غلط کام بھی کر رہے ہیں, مارکیٹ کے اندر ریپوٹیشن اچھی نہیں, جاتے تو ہیں جہاں جائیں گے وہاں تو اتریں گے, نیو یارک میں تو معلوم ہوگا آسمان سے فرشتہ نازل ہوا ہے جو چل کر آیا ہے پاکستان سے, لیکن اپنے ماحول میں ان کی ریپوٹیشن اچھی نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے یہاں ایک بیسک ڈیویشن, حضور نے دعوت و تبلیغ جو ہے اس کو فوکس کیا تھا, کنسنٹریٹ کیا تھا ایک مقام پر, پہلے مکے میں, پھر جزیرہ نما عرب میں. اور جب تک کہ جزیرہ نما عرب میں انقلاب نہیں آ گیا, یا کم سے کم یہ کہ فتح مبین حاصل نہیں ہو گئی, نہ فتح نہ رکھا فتح مبینہ, آپ نے بیونڈ دی پیننسولا, عربین پیننسولا, آپ نے اپنا کوئی خط بھی نہیں بھیجا, کوئی مبلغ بھی نہیں بھیجا, تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اس وقت جو ہماری گفتگو وہ ایمان کے اعتبار سے, کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے جس فرد یا جس جماعت یا جس تنظیم یا جس گروہ میں جو خیر ہے اسے بھی مانے, جو کمیاں ہیں اس کا بھی ہمیں ادراک ہونا چاہیے, شعور ہونا چاہیے, تبھی ہمارا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ بیلنسڈ ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان حضرات کی تقاریر جو ہوتی ہیں وہ بیس چیز پر ہوتی ہے. آدمی دکان سے نہیں پلتا, آدمی دفتر سے نہیں پلتا, آدمی کھیت سے نہیں پلتا, اللہ کے پالے پلتا ہے, یہ ان کا کہنا ہے, وہ بہت صحیح ہے. بھوک آدمی کی روٹی سے نہیں ختم ہوتی, اذن باری تعالیٰ سے. حدیث میں تو یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ ہر لقمہ جو انسان کے حلق سے نیچے اترتا ہے وہ اپنے رب سے اجازت چاہتا ہے کہ پروردگار کیا حکم ہے, میں اس کے حق میں غذا کا کام دوں یا زہر کا کام دوں. وہی لقمہ کبھی زہر بن کے لڑ جاتا. تو ہر آن وہ اذن باری تعالیٰ, رب وہ ہے, پالنہار وہ ہے, پرورش کنندہ وہ ہے, اعتماد اس پر, توکل اس پر, یقین اس پر. اور واقعتاً ایک محسوس اور مشہود کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اس سے, وہ انٹینسٹی کے درجے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگرچہ کوالیٹیٹیو اسپیکٹ سے وہ ایک تقلیدی اور غیر شعوری ایمان ہے, اس میں فکر کا ایلیمنٹ نہیں ہے, انٹلیکچوئل سائڈ اس کا بالکل نہیں. اب یہاں سے اس تبلیغی جماعت اور اس کی تحریک کی جو بھی مثبت جو اس کی کنٹریبیوشن ہے اس کا ذکر کرنے کے بعد, اب میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں جس کی میں وضاحت کچھ کر چکا ہوں پہلے. لیکن چونکہ اس تحریک میں اصل تخاطب عقل سے نہیں جذبات سے, انسان میں انٹلیکٹ بھی ہے اور ایموشنز اینڈ سینٹیمنٹس بھی ہیں. جب آپ کسی کے انٹلیکٹ کو اپیل کرتے ہیں تو بات کچھ اور ہوتی ہے, آپ کو کچھ اور بات کرنی پڑے گی, دلیل سے, برہان سے, منطق سے. جذبات سے اپیل بالکل دوسری شے ہوتی ہے. تو اس میں اپیل جو ہے وہ عقل سے نہیں ہے, جذبات سے, اور اس کی اصل اساس علم پر نہیں عمل پر ہے. علم میں تو وہ وہی علم ہے, بس مسائل کا علم, وضو کے کیا فرائض ہیں, کیا سنتیں ہیں, اور اس طریقے سے ہر چیز کے بارے میں وہ جو علم و ذکر وہ کہتے ہیں وہ علم بس یہی ہوتا ہے. کوئی ان کے ہاں تحریک نہیں ہے کہ عربی سیکھو, کوئی تحریک نہیں ہے کہ قرآن پڑھو, کوئی وہ عقل والی بات جو اس کا جواب بھی نہیں دیتے, بس کرو چلا لگاؤ, آؤ دیکھو تمہیں خود پتہ چل جائے گا. نو آرگیومنٹ, نو ریزننگ واٹس ایور. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ذہانت ہے. اگر کوئی شخص اپنا اصل ہدف معین کر لے, دائیں بائیں نہ جائے, تو کامیاب ہوگا. لیکن اگر وہ ادھر ادھر جا رہا ہو, ادھر بھی دلچسپی ہے ادھر بھی دلچسپی ہے, تو شاید وہ آگے کی پیش قدمی اس کی بہت کم ہوگی. انہوں نے معین کر لیا, ہمیں عقلی فلسفیانہ باتیں کرنی نہیں, ہمیں کوئی الجھائے بھی تو جواب نہیں دینا, صاحب کہنا ہے بھائی آؤ لگاؤ, وقت لگاؤ, خود پتہ چل جائے گا. تو یہ ہے در حقیقت ان کی اپروچ, اینڈ اٹس ویری لاجیکل. جہاں تک ایک میتھوڈالوجی کا تعلق ہے, میرے نزدیک یہ اپروچ بڑی لاجیکل ہے. ایک محدود سطح پر یہ بھی بہت لاجیکل ہے کہ آدمی کو نکال لو, اچک کے لے جاؤ, یہاں رہے گا تو 100 گنا محنت کرو گے تب بھی وہ نتیجہ نہیں نکلے گا, جبکہ اسے اس ماحول سے لے جاؤ گے اور 40 دن اگر اس ماحول کے اندر اسے رکھو گے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ اس کے اثرات کا نہ. یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن ہماری مصیبت کیا ہے کہ انسان کو کہا گیا ہے حیوان عاقل, اور اگرچہ سب انسان عاقل نہیں ہوتے, لیکن انسان پیروی کرتے ہیں اپنے انہی لوگوں کی جو عاقل ہوتے ہیں. تو پریکٹیکلی وہ انسان عاقل ہے, سے یہاں اپروچ ہی نہیں ہے، عقل سے اپیل ہی نہیں ہے. لہذا وہ جو لوگ ہیں انٹلیکچوئل، ان پر ان کا اثر نہیں ہوگا. جن کا جذبہ ہے، جذبات اچھے ہیں، وہ فوراً متاثر ہوں گے اور چل پڑیں گے. لیکن جہاں پر بریک لگا ہوا ہے عقل کا، وہ ان کا بریک نہیں کھلتا. اور یہ بات جان لیجئے کہ ہیومن سوسائٹی بیہیوز ایز اے لیونگ آرگنزم، انسانی معاشرہ ایک زندہ انسان کی طرح ہی بیہیو کرتا ہے. اب آپ تجزیہ کیجئے کہ میرا یہ جسم ہے اور اس کا وزن اب تقریباً ڈھائی من ہے، ڈھائی من کی لاش کہی ہے اس کو، لیکن اس میں ایک یہ چھوٹا سا ہے یہاں باکس، اس میں کمپیوٹر ہے، فیصلے یہاں ہوتے ہیں. میرا ہاتھ کسی شے کو پکڑ سکتا ہے، لیکن کس کو پکڑے کس کو نہ پکڑے اس کا فیصلہ ہاتھ نہیں کر سکتا، وہ یہاں ہوگا. میری ٹانگیں مجھے لے کر چل سکتی ہیں، کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے یہ ڈیسیجن ٹانگوں کے بس کرو نہیں ہے. دس ڈیسیجن ہیز ٹو بی ٹیکن ہیئر. یہاں سے آرڈرز پاس ہوتے ہیں، یہ کنٹرول کرتا ہے پورے جسم. تو یہ ہے ایک میکینزم. اسی طرح ہیومن سوسائٹی بہیو ایز این انڈیویجل. اس کا ایک طبقہ ہوتا ہے جسے ہم انٹلیکچوئل مائنورٹی کہتے ہیں، ہوتی ہے وہ مائنورٹی، میجورٹی کبھی نہیں ہوتی. دی برین ٹرسٹ، دی انٹیلیجنسیا، دی انٹلیکچوئل مائنورٹی. لیکن سوسائٹی پیروی اس کی کرتی ہے، بالکل جیسے ہاتھ پاؤں حرکت کرتے ہیں دماغ کے اشارے پر، دماغ کے فیصلے کے مطابق. جب تک یہ نہیں بدلے گا اس وقت تک انسان تبدیلی قبول نہیں کرے گا. اور جب تک برین ٹرسٹ کسی سوسائٹی کا کنورٹ نہیں ہوتا مؤثر حد تک، اکثریت وہاں بھی نہیں ہوا کرتی لیکن ایک افیکٹو حد تک، اس وقت تک کوئی سوسائٹی تبدیلی اختیار نہیں کرے گی. ہاں انڈیویجول بدل جائیں گے. کون سے انڈیویجول؟ جن کا بیسک جو سٹرکچر ہے پرسنالٹی کا وہ ایموشنل ہے یا سینٹیمنٹل ہے، اور وہ اکثریت انہی کی ہے، لہذا وہ تو بدلیں گے. اور میں نے جو حدیث سنائی تھی اسی جگہ پر تو سنائی تھی، لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. اس اعتبار سے اس کام کی اہمیت کو کم نہ سمجھیے. کچھ لوگ بھی اگر بدل گئے، کچھ لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں، بہت بڑی کمائی ہے، بہت بڑی جو ہے ہمارے لیے اچیومنٹ ہے، لیکن دی سوسائٹی ایز اے ہول، اگر آپ کو تھرڈ لیول پر جانا ہے، آپ کو معاشرے کا نظام بدلنا ہے، آپ کو دین کی ٹوٹل سپریمیسی کو اسرٹ کرنا ہے اور نافذ کرنا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس انٹلیکچوئل مائنورٹی کو انویڈ کرنا ضروری ہے، اس برین ٹرسٹ کو. یہ بات سمجھ لیو تو پڑھ لیجیے. لیکن چونکہ اس تحریک میں اصل تخاطب عقل سے نہیں جذبات سے ہے، اور اس کی اصل اساس علم پر نہیں عمل پر ہے، لہذا اس کے اثرات محدود ہیں. اور معاشرے کے وہ طبقے جن کے یہاں جذبات پر عقل اور عمل پر علم کو اولیت حاصل ہے، اس سے اثر پذیر نہیں ہوتے. ایسے لوگ اپنی ذہنی ساخت کی بنا پر مجبور ہوتے ہیں کہ عقل کی جملہ وادیاں طے کر کے عشق کی وادی میں قدم رکھیں، اور خرد کی تمام گتھیاں سلجھانے کے بعد صاحب جنون ہوں. اقبال کا شعر ہے، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنون کر. کچھ لوگ ان کا سٹرکچر ایسا ہے پرسنالٹی کا کہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. جب تک بات ان کے عقل کو اپیل نہیں کرتی وہ آگے جائے گی نہیں. یوں سمجھیے کہ ان کے دل، ان کے گرد ایک ستار ہے، ان کے ذہن کا یہ پردہ ہے. یو کانٹ اپروچ دیئر ہارٹ وداؤٹ پیئرسنگ دس بیریئر، جو بھی اس کے راستے میں رکاوٹ ہے یہ بلاکیٹ کو توڑنا پڑے گا. نظریات بیٹھے ہوئے دماغ میں، ایگزسٹینشلزم ہے، لاجیکل پازیٹیوزم ہے، ایولیوشن ہے، آرگینک ایولیوشن ہے، مارکسزم ہے، یہ نظریات بیٹھے ہوئے، یہ دل کے اوپر حجابات اس کے آ گئے ہیں. جن کے دماغوں میں یہ نظریات نہیں ہیں ان کے دل کھلے ہوئے ہیں، سامنے ہیں آپ کے، یو اپروچ دم، ہٹ دم. جذبات جو ہیں براہ راست اس کو اپیل کیجئے، دے ول فالو یو. کھڑا ہو جائے گا ایک آدمی، ٹھیک ہے میرا چلا لکھ لیجیے، چل پڑے گا. لیکن جس کے وہ عقل بات پہ پہلے وہ غور کرتا ہے، سوچتا ہے، اس کے لیے دلیل مانگتا ہے، اس کے دماغ میں فلسفے ہیں، جب تک ان کی نفی نہ ہو، جب تک ان کو توڑ پھوڑ کر نہ رکھ دیا جائے، جب تک تخریب نہ ہو، یہ تخریب ضروری ہے ذہنی سطح پر. گفت رومی ہر بنا کو نکا بادا کلن تو نو دانی اولا تعمیر را ویرا. پہلے آپ کو وہ سارے سوچ کے جو بھی سانچے بنے انہیں توڑنا پھوڑنا ہوگا، اور پھر وہ ایمان کے لیے دل تک آپ اس کے اپروچ کریں گے. پھر یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسی قسم کے لوگ ہر دور اور ہر معاشرے کی وہ ذہین اقلیت انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتے ہیں جو از خود معاشرے کی رہنمائی کے منصب پر فائز اور اجتماعیت کی پوری باغ ڈور پر قابض ہوتے ہیں. لہذا ان کے نقطۂ نظر اور طرز فکر کی تبدیلی اور ان کے فکر و نظر کے انقلاب کو اولین اہمیت حاصل ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایمان ان لوگوں کے دلوں میں جاگزی نہ ہو سکا اور انہیں جہالت و جاہلیت کی ظلمتوں سے نکالا نہ جا سکا، تو صرف عوام الناس کے قلوب و اذہان کی تبدیلی سے کسی مؤثر اور پائیدار تبدیلی کی توقع نہیں کی جا سکتی. تو ایک قدم ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آج ہم نے شروع کہاں سے کیا تھا کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اپنا پرابلم، ایمان، یقین. لیکن ایمان عوام کا، ایمان خواص یعنی انٹیلیجنس یا انٹلیکچوئل کا، انٹلیکچوئل مائنورٹی کا. ان دونوں میں فرق و تفاوت ہو. پہلے کے لیے صاحب ایمان کی صحبت بھی کافی ہے، لیکن وہاں تو پھر سوال آ جائے گا وہ صاحب ایمان کہاں سے آئے گا جس کی صحبت جو ہے وہ دوسروں تک ایمان پہنچانے کا ذریعہ بن جائے. دوسری شے، تقلیدی طور پر عمل کرتا رہے آدمی، نماز، روزہ، حج، زکات، اس کی ایک ریفلیکشن ہے، اس کی اپنی نورانیت ہے، ان کے اندر ایمان آ جاتا ہے. اور اس پروسیس کو تبلیغی جماعت نے بہت بڑے پیمانے پر ایڈاپٹ کیا ہے اور وہ مؤثر ہے اور کام ہو رہا ہے. اس میں یہ بات بھی خود بخود واضح ہو گئی، جو کام ہو رہا ہے اب آپ اس کے اندر مزید محنت کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ہو رہا ہے، کام بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کیا کام نہیں ہو رہا، وہاں اپنی قوت کو لگائی، اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ جو لوگ کے معاشرے کے اندر خود بخود ایک لیڈنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں، دی برین ٹرسٹ آف دی سوسائٹی، دی انٹیلیجنسیا، دی انٹلیکچوئل مائنورٹی، اس کو اٹیک کرنا ہوگا. اس کے اندر ایک مضبوط نیوکلس صاحب ایمان و یقین لوگوں کا پیدا ہو تو معاشرہ جو ہے پھر اس کے تحت ایمان کی طرف ایک کل کی حیثیت سے، ایک آرگینک ہول کی حیثیت سے، وہ پورا آرگنزم جو ہے معاشرے کا وہ موو کرے گا ٹوورڈز اسلام اینڈ ڈومینیشن آف اسلام. اب ہم آ رہے ہیں یوں سمجھیے آسمان سے زمین پر. ایک آئیڈیلزم ہوتا ہے بہت اونچا، آپ اس میں اپنے خیالات اور تصورات کی اونچی اڑان اڑ رہے ہوتے ہیں، پھر آتے زمین پر، قدم با قدم چلنا پڑتا ہے زمین پر، ڈاؤن آن دی گراؤنڈ. تو کیا کریں، اب کیسے کریں، ویئر ٹو اسٹارٹ، وٹ ٹو ڈو، ہاؤ ٹو انیشیٹ دس پروسیس. کام بہت مشکل ہے لیکن بہت ضروری ہے. ہم نے سمجھ لیا اس کے بغیر جو ہے ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. افراد بدل جائیں گے، معاشرہ نہیں بدلے گا، نظام نہیں بدلے گا، اور دین واقعتاً اپنی ٹوٹل ڈومینیشن چاہتا ہے. ادخلوا فی السلم کافة، میں کہہ چکا ہوں کہ وہ تصور غلط نہیں ہے، زمین کے اوپر کا سارا تصور جو انتہائی کو نے دیا صحیح ہے، بلکہ بدقسمتی سے تبلیغی جماعت میں یا علماء کے ہاں وہ تصور نہیں ہے، وہ وہاں کی شارٹ کمی ہے. تصور صحیح ہے، اسلام چاہتا ہے اپنی ٹوٹل ڈومینیشن. اس کا ایک پولیٹیکل سسٹم بھی ہے، اور اکنامک سسٹم بھی ہے، اور ایک سوشل سسٹم بھی ہے، اس کا ایک فیملی سسٹم بھی ہے، اس کا تو زندگی کا ہر گوشہ جو ہے آل ایمبریسنگ. اس اعتبار سے جانا تو وہاں ہے ہمیں، اگر جانا وہاں ہے تو اس کے لیے اہمیت جو ہے، جو کام ہو رہے ہیں وہ تو ہو رہے ہیں، جو اہم ترین کام ہے اس کی طرف گویا کہ ابھی توجہ بھی نہیں ہوئی. آگے میں جا کے عرض کروں گا اس بحث کے اختتام پر ہے کہ صرف ایک شخص ہے جس نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا، اینڈ ہی واز علامہ اقبال. یہی وجہ ہے کہ ان کی کتاب کا عنوان ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. اس دور کی علمی سطح پر فکر اسلامی کی ایک تشکیل جدید ضروری ہے جو انٹیلیجنسیا کو مطمئن کر سکے اور دولت کے ایمان سے مالا مال کر سکے. نمبر دو پر یہ کام اگر کسی درجے میں کیا ہے تو ڈاکٹر رفیع الدین ہے. علامہ اقبال کی کتاب بھی بہت مشکل تھی, وہ ایم اے فلسفہ کرنے کے بعد بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. اب کچھ پروفیسر سعید شیخ صاحب نے اس کو کچھ آسان بنایا ہے, حوالے وغیرہ دیے ہیں, کوئی شخص اگر محنت کرے تو اس کے لیے آسان ہوگا. ڈاکٹر رفیع الدین کی آئیڈیالوجی آف دی فیوچر بھی بہت مشکل, کم سے کم یہ کہ سائیکالوجی اور فلاسفی کی بنیادی تعلیم آدمی نے حاصل کی ہو, خاص طور پر سائیکالوجی کی, تب وہ گاڑی آگے چلے گی. بہرحال باقی ان تحریکوں کے سامنے یہ کام نہیں آیا, وہ ابھی عرض کر دیتا ہوں. میں کرنے کا اصل کام بنا بری وقت کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ایک زبردست علمی تحریک ایسی اٹھے. علمی تحریک, نوٹ کر لیجیے اس کو, ایک تحریک عوامی ہوتی ہے, سیاسی ہوتی ہے, یہاں ہم نے اس کو کوالیفائی کیا ہے علمی تحریک, جو سوسائٹی کے اعلیٰ ترین طبقات, اور یہاں پہ اعلیٰ سے مراد پیسے, دولت, سٹیٹس یا پولیٹیکل جو حیثیت ہے اس کے لیے نہیں ہے, بلکہ ذہین. چنانچہ اس کی وضاحت ہو گئی ہے, یہ جو حرف عطف آ رہا ہے اور, یہ در حقیقت یہ تفسیر کے لیے, وضاحت کے لیے. اعلیٰ طبقات سے مراد کیا ہے؟ معاشرے کے ذہین ترین عناصر. یہاں بلکہ اور کی بجائے یعنی کر لیں, یہ میں نے ایک لفظی اصلاح تو پہلے کروائی تھی, ایک یہ معاشرے, یعنی معاشرے کے ذہین ترین عناصر کے فکر و نظر میں انقلاب برپا کر دیں, اور انہیں مادیت و الحاد کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و یقین کی روشنی میں لے آئے. یہ الفاظ ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص یا ان کے ایلچی جو گئے تھے رستم کے دربار میں, کچھ روایات مختلف ہیں, جب وہ سپہ سالار افواج ایران نے پوچھا تھا کہ کیوں آپ لوگ حملہ آور ہوئے ہیں, کیا بات ہے آخر, تو ان کا جواب تھا انا قد ارسلنا, ہمیں بھیجا گیا ہے, لنخرج الناس, تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں. نوٹ کیجئے اب کس کس چیز سے نکالیں, یعنی وی آر آن اے مشن, ہمیں کوئی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نوازے غنیمت نہ کشور کشائی, کشور کشائی کے لیے ہم نہیں آئے ہیں, دولت کے لیے نہیں آئے ہیں, وی آر آن اے مشن, وی آر بین سینٹ, خود نہیں آئے ہم, اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو اور رسول نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الایمان, جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں, ومن جور الملوک الى عدل الاسلام, بادشاہوں کے ظلم و ستم کی چکی سے نکال کر, نجات دلا کر اسلام کے نظام عدل سے انہیں روشناس کرائیں. دیکھیں یہی دو باتیں میں امریکہ میں کہہ کے آیا ہوں, اسنا کی کنونشن میں فوکس آن ٹو ایسپیکٹس, نمبر ون ایمان آن فلوسافیکل لیول, ناٹ آن ڈاگمیٹک لیول, آن فلوسافیکل لیول, نمبر ٹو اسلام ایز اے سسٹم آف سوشل جسٹس. اسلام ایک نظام عبادات کی حیثیت سے تو 1400 برس سے جانا پہچانا ہوا ہے, نماز روزہ حج زکات سے کون واقف ہے, اسلام ایز اے سسٹم آف سوشل جسٹس, من جور الملوک الى عدل الاسلام, سرمایہ داروں کے ظلم و ستم کی چکی سے نجات دلا کر اسلام کے عدل سے روشناس کرائے, جاگیرداروں اور بادشاہوں کی, اس وقت سرمایہ داری نہیں تھی, وہ لعنت نہیں تھی, وہ تو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کی پیداوار ہے, ایک ہی لعنت تھی, جاگیردار اور اوپر بادشاہ, من جور الملوک الى عدل الاسلام, اور دوسری بات من ظلمات الجہالت الى نور الایمان, وہی الفاظ میں نے یہاں لیے ہیں, اور انہیں مادیت اور الحاد کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و یقین کی روشنی میں لے آئے, اور خدا پرستی و خود شناسی کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں. اب یہ الفاظ آ گئے ہیں صرف دو یہاں پر, ان کے پیچھے تو ایک پوری قیامت مزمر ہے. خدا پرستی اور خود شناسی, یہ خود شناسی جو ہے یہی اقبال کا فلسفہ خودی ہے, اپنی خودی پہچان او غافل افغان, یہاں افغان کے ہٹا دیجئے انسان, نو دائی سیلف, ہو یو آر ناٹ این اینیمل الون, رائٹ, یو ہیو این اینیمل بینگ ود ان یو, آپ کے اندر ایک حیوان بھی مزمر ہے جو کھانے کو مانگتا ہے اور جن سے مقابل کی طرف ایک رغبت محسوس کرتا ہے, آرام چاہتا ہے, ہر چیز، لیکن تمہاری اصل حقیقت وہ نہیں، وہ تو وہ ہے روح ربانی جو تم میں پھونکی گئی ہے، تمہارا روحانی وجود نوتا ہی سنا. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. آج کا انسان اس سب سے بڑی سزا کا اس وقت جو ہے وہ شکار ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا اس پر مسلط ہے کہ اس نے خود اپنی انسانیت سے استعفیٰ دے دیا ہے، وہ اپنے آپ کو صرف ایک حیوان سمجھ رہا ہے اور کچھ نہیں، مستعفی ہے اپنے شرف سے اور اپنے مقام بلند. تو دو ہی چیزیں ہیں، خدا کی معرفت اور اپنی پہچان. اسی لیے وہ مقولہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اسے بعض لوگ حدیث کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں لیکن میں اسے صحیح مانتے ہوئے، لیکن محدثین کیونکہ اسے حدیث نہیں مانتے، میں بھی نہیں کہتا کہ حدیث، لیکن ایک حکیمانہ مقولہ ضرور ہے. اور اس آیت کا لازمی نتیجہ ہے ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، اللہ کو پہچانو اپنی روح کو پہچانو، وہی تین چیزیں مقابل کی. تم نے اپنے جسم کو پہچانا ابھی تک، اپنے حیوان کو پہچانا ہے، اپنی روح کو نہیں پہچانا. تم نے کائنات کو دیکھا ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. تم نے اپنے من میں تو جھانک کر دیکھا ہی کبھی نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. خدا پرستی اور خود شناسی کی دولت سے مالا مال کر دے. خالص علمی سطح پر اسلامی اعتقادات کے مدلل اس بات اور الحاد و مادہ پرستی کے پرزور ابطال کے بغیر اس مہم کا سر ہونا محال ہے. یہ دو اسپیکٹس ہیں، نیگیٹو اینڈ پازیٹو. مادہ پرستی اور الحاد کا ابطال کرنا پڑے گا. اب دیکھیے یہ الفاظ آئے ہیں سورہ انفال میں، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ اللہ تعالی حق کا حق ہونا ثابت کر دے، باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے. یہ کام آپ کو کرنا ہوگا آج، باطل نظریات کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، حق کا حق ہونا مبرہن ہو جائے اور اس کو ثابت کر دیا جائے. ساتھ ہی یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ چونکہ موجودہ دور میں فاصلے بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں اور پوری نوع انسانی ایک کنبے کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، لہذا علمی سطح کا تعین کسی ایک ملک کے اعتبار سے نہیں بلکہ پوری دنیا کے اعلیٰ ترین معیار کے مطابق کرنا ہوگا. فاصلے تو بے معنی ہے، امریکہ سے آج ایک فلسفہ ابھرتا ہے کل یہاں موجود ہے. فلسفے، فکر، خیالات، نظریات کے لیے نہ کوئی پاسپورٹ ضروری نہ ویزا. انسانی زندگی میں پہلے بھی نظریات پھیل جاتے تھے بغیر پاسپورٹ اور ویزا کے، اور اب تو گویا کہ وہ برق رفتاری سے پھیلتے. لہذا آپ یہ سمجھیں کہ اپنے ماحول کی انٹلیکچوئل لیول پر پیش کر کے گزارا ہو جائے گا، نہیں. آپ پر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اعلیٰ ترین سطح سے فکری اعتبار سے. اینڈ اف یو کانٹ میٹ دیئر چیلنج ان دیئر اون ایلیمنٹس، اسی لیول پر اگر آپ میٹ نہیں کر سکیں گے یو آر باؤنڈ ٹو فیل. اور آج اس وقت یہ گاؤں میں بھی جائیے آپ، گاؤں میں آپ کو ملیں گے لوگ. اب تو ٹیلی ویژن نے اور ٹرانسسٹر، پہلے ٹرانسسٹر آیا تھا اب ٹیلی ویژن ہے. اب تو یوں سمجھیے کہ بالکل جس کو گراس روٹ لیول کہتے ہیں سوسائٹی کا، اس تک وہ خیالات پہنچا دیے. لہذا آپ کو اعلیٰ ترین سطح کو مد نظر رکھ کر اس کا لیول معین کرنا ہوگا. اور اگرچہ یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ کام انتہائی کٹھن اور سخت محنت طلب ہے، لیکن یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اس کے بغیر اسلام کی نشت ثانیہ کے خواب دیکھنا جنت الحمقاء میں رہنے کے مترادف ہے. اٹس جسٹ لائک لیونگ ان فولز پیراڈائز. اگر آپ سمجھتے اسلام کی ڈومینیشن ہو جائے گی اور اسلام کا نظام قائم ہو جائے گا، اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، امپاسبل. افراد بدل جائیں گے، یو کین بیگ پیپل. وہ لوگ جو ہے جو نان انٹلیکچوئل میجورٹی ہے آپ کے معاشرے کی، ان میں سے آپ چاہیں مچھلیاں پکڑ لیں، جیسے حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا مچھیروں سے، اے مچھلیوں کے پکڑنے والوں آؤ کہ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں. کم ود می. تو ہے بہت بڑی میجورٹی تو انہیں پر مشتمل ہے. وہ کام ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے، تبلیغی جماعت کے تحت ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، لیکن وہ جب تک ہم نے اب جو ایک ایک کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ آئے جب تک کہ وہ کام نہیں ہوگا سوسائٹی ایز اے ہول کوئی تاثر قبول نہیں کرے گی، معاشرہ نہیں بدلے گا، نظام نہیں بدلے گا. لہذا چاہے کتنا ہی مشکل کام ہے، جائیڈینٹک ٹاسک ہے، ہمالائن ایک ٹاسک ہے، چیلنج ہے، وی ہیو ٹو فیس اٹ اف یو آر ڈیٹرمنڈ، اف یو آر سنسیئر. اس کے بعد یہ بڑی پیاری بحث آ رہی ہے ایک، اس کے لیے دیکھیے ابھی اقتصابی اور شعوری ایمان کی تھوڑی سی بحث پہلے میں کر دوں. تو میک اٹ ایزی، صدیقین جو ہیں ان کو ذہن میں رکھیے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ منعم علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا، ان کے چار کارڈرز ہیں جو قرآن میں آئے سورہ نساء میں، من یطع اللہ ورسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبوت کا دروازہ تو اب بند ہی ہو چکا، پہلے بھی وہ وحی شے تھی، اور نبی بھی در حقیقت اکثر و بیشتر صدیقین ہی میں سے اللہ تعالیٰ انہیں چنتا تھا، پسند کرتا تھا. جیسے کہ ایک درخت ہے یا پودا ہے گلاب کا، اس پر 10 پھول لگے ہوئے ہیں، ان سے کوئی ایک پھول کسی کا دستے ہنائی جو ہے وہ ایک پھول لے لیتا ہے، اس پھول کی قسمت ہے. صدیقین کون ہوتے ہیں؟ جو نبی کی دعوت پر فوراً لبیک کہتے ہیں، انسٹنٹینیس ریسپانس اینڈ ایکسپٹنس. ہاؤ ڈز اٹ ہیپن؟ یہ تو آپ نے حضور کی حدیث بارہا سنی ہوگی کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا، دعوت دے رکھی، تھوڑا سا تامل ضرور کیا اس نے، سوائے ابو بکر صدیق کے سے ایک لمحے کا جو ہے تامل کیا. وہ کیوں ہے؟ اب یہاں نوٹ کیجئے، اس میں ہے در حقیقت وہ جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا. شیخ الہند کے ترجمے میں دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایمان عقلی. کچھ لوگ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں ہر سوسائٹی میں، آل دو مائکروسکوپک مائنورٹی میں ہوں گے، وہ جو ریئل ایلیٹ، ریئل انٹیلیجنسیا، ریئل انٹلیکچوئل صحیح لفظ ہے، وہ تقلید سے انکار کر دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ 1,99,999 آدمی تو ایسا ہی ہوتا ہے، بلکہ 1,00,00,000 میں کہیے کہ 99,99,999 آدمی وہ ہوں گے جو جس معاشرے میں آنکھ کھولتے ہیں جو کچھ وہاں بلیو کیا جا رہا ہے، دے اسٹارٹ بلیونگ اٹ. 10 خدا مانے تو اس نے بھی مان لیے، کوئی ایک مانتا اس نے بھی مان لیا، جو بھی فلسفہ چل رہا ہے مان لیا، چل پڑے. اصل شے کیا ہے؟ وہی اینیمل انسٹنکٹس ہے، کھانا ہے، پینا ہے، بھاگ ہے، دوڑ ہے، مکان بنانا ہے، شادی کرنی ہے، فلاں کرنا ہے. وہ سوچتے نہیں کہ ہیں کون، ہم کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہیں. لیکن ہمیشہ 1,00,00,000 میں تو ایک آدمی ہوتا، وہ ڈزنٹ ایکسپٹ اینی تھنگ، ہی وانٹس ٹو نو دی ٹروتھ فار ہمسیلف. حقیقت کیا ہے مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے. اس کی ایک مثال رکھیے فار ایسٹ کی، گوتم بدھ ایٹ دی ایج آف 30، ایٹ دی پرائم آف ہز یوتھ، ہی لیفٹ دی پیلس، ینگ وائف، اور ہونہار وہ چھوٹا سا بچہ چھوڑ کر. زندگی میں جن جن چیزوں کے ساتھ انسان کو ایک محبت ہو سکتی ہے، وہ ساری چیزیں تھی، چھوڑ کر نکل گیا. وائی؟ پاگل ہو گیا تھا، دماغ خراب تھا، کیا تھا؟ سرچ فار ٹروتھ. What happened to Socrates? Go to the West. Why he accepted the cup of poison? اس کے غور و فکر کے نتیجے میں کچھ چیزیں ایسی آئیں جو معاشرہ انہیں قبول نہیں کر رہا. سوسائٹی نے اس کے سامنے دو آپشن رکھے، Either keep quiet. You can't preach. You may believe yourself, but you can't preach. Or take this cup of poison. No third alternative. جیسے صحابہ اکرام نکلتے تھے تو دو ہی تھے، تیسرا تو تلوار ہے، یا اسلام لے آؤ یا چھوٹے ہو کر رہو، اسلام کی بالادستی کو قبول کرو، جزیہ دو، ورنہ تھرڈ آپشن از سورڈ، پھر تلوار فیصلہ کرے. وہاں دو ہی تھے، زندہ رہنا چاہتے ہو تو چپ رہنا ہوگا، تم اپنے خیالات پھیلا نہیں سکتے، ورنہ موت. اینڈ ہی پریفرڈ دی کپ آف پوائزن. What happened to سلمان فارسی؟ بالکل حضرت ابراہیم کی داستان ہے. کیا فرق کے سوائے اس کے کہ حضرت ابراہیم نبی بھی ہیں، خلیل اللہ ہے، سلمان فارسی نہ نبی ہے نہ وہ ان کا مرتبہ ہے، لیکن آپ ذرا کیجئے، کاربن کاپی ہے. بت پرست کے گھر میں پیدا ہوئے، بت پرستانہ ماحول میں حضرت ابراہیم، یہاں باپ جو ہے آتش پرست ہے اور آتش کدے کا بہت بڑا عہدے دار ہے، لیکن نہیں کیوں مانے ہم؟ نہ ابراہیم نے مانا نہ سلمان نے مانا. ابراہیم کو بھی گھر بار چھوڑنا پڑا، سلمان کو بھی چھوڑنا پڑا. ابراہیم بھی پہنچے عراق سے شام اور سلمان پہنچے ایران سے شام. عراق سے شام کا فاصلہ کم ہے، ایران سے دور، عراق سے شام کا فاصلہ کم ہے، ایران سے دور زیادہ. دس از دی سرچ فار ٹروتھ. واٹ ہیپن ٹو ورقا ابن نوفل؟ امی قوم کا فرد، یہاں عربی پڑھنے لکھنے والے بھی گنے جا سکے انگلیوں پر. اینڈ ہی وینٹ آل دی وے ٹو سیریا ٹو لرن ہیبرو. تورات سیکھی ہے، تورات پڑھی. کانا یکتب التورات بالعبرانیہ، تورات عبرانی زبان میں لکھتے تھے. سرچ فار ٹروتھ. معلوم یہ ہوا، میں نے چار مثالیں دی ہیں، میں انبیاء کی بات نہیں کر رہا، یہ غیر انبیاء کی بات میں نے کی. ان میں سے دو وہ ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے حضور کے ساتھ ہے، دو وہ ہیں کہ جو فار آف ہیں. سوکریٹس آف گریس، بدھا گوتما بدھا، سدھارتھا گوتما بدھا آف انڈیا، اور ادھر سلمان فارسی اور برقع ابن نوفل. معلوم ہوا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تقلید کے بجائے دے وانٹ ٹو نو دی ٹروتھ فار دیمسیلفز، اور پھر اس کی اہمیت اتنی ہو جاتی ہے ان کے اندر کہ زندگی کی کسی اور شے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. یہ ہے اس کی انٹینسٹی. ایک تو یہ اچھا ہو جائے تو بہت اچھا ہے، معلوم ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو کام تو چل ہی رہا، دھندا تو چل ہی رہا. دیکھیے کہ نہیں، پہلے یہ نہ کھانا پینا نہ زندگی. زندگی دے دی سقراط نے، محل چھوڑ دیا بدھ نے. جن میں یہ انٹینسو تھرسٹ ہوتی ہے ٹو نو دی ریئلٹی، پہلے آپ کو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہوگا. سرچ فار سچ پیپل. یہاں ذرا اس کو سمجھ لیجئے، ایمان عقلی کو. اس قسم کے لوگ جب غور کرتے ہیں کتاب فطرت کا مطالعہ اور اپنے من میں ڈوب کر، تو پہلے وہ خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں، پھر ان کے سامنے یہ حقیقت بھی آتی ہے کہ یہ دنیا نامکمل ہے. دیئر مسٹ بی اے سیکنڈ لائف جس میں گندمت گندم برویت جوز جو، نیکی کا نتیجہ خیر اور بدی کا نتیجہ شر اور صدا کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے. یہ عقل کا تقاضا، میری فطرت مانگتی ہے. یہ دو چیزیں ہیں، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ. یہ عقل کے ذریعے سے بالمعاد. ایسے لوگوں کے کانوں میں جب نبی کی دعوت آتی ہے تو لبیک کہتے ہیں فوراً. یہ ہے سمعی ایمان، عقلی ایمان، سمعی ایمان، اور یہ ہے ایمان بالرسول. پتہ نہیں آپ حضرات نے وہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع والا کیسے سن لیا یا نہیں، تو وہ درس یاد آ رہا ہے نا. پہلی سٹیج کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ نشانیاں ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، دن اور رات، ان کو دیکھ کر وہ سلیم العقل اور سلیم الفطرت انسان، سلیم العقل اور سلیم الفطرت انسان، نیچر پرورٹڈ نہ ہو، عقل جو ہے معوف نہ ہو، وہ پہلے خدا کو پہچانتا ہے. پھر سیکنڈ سٹیج، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. ایمان باللہ، ایمان بالمعاد. اب جو شخص یہاں پہنچ گیا ہو، آپ سوچئے جب نبی کی دعوت آتی ہے اس کے سامنے، تو اس کا فوراً رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے. تیری اپنی فطرت ہی کہہ رہی ہے، تو اگلی آیت کیا ہے؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. یہ ہے صدیقین کا ایمان. ابو بکر صدیق، عثمان غنی، یہ ان صدیقین میں سے، سلمان فارسی، ورقا ابن نوفل، کون ہی، اور بھی لوگ تھے. بعض حضرات تو تھے ایسے موحد کامل کہ وہ کعبے کے پردہ پکڑ پکڑ کر دعا کرتے تھے، اللہ ہم صرف تجھے پوجنا چاہتے ہیں، ہم نہیں کرنا چاہتے یہ شرک، لیکن کیسے پوجیں یہ ہمیں پتہ نہیں. How to worship you, oh our Lord, we don't know. چنانچہ حضرت عمر کو جو ایمان پہنچا ہے وہ کس راستے سے پہنچا؟ ہمشیرہ ان کی حضرت فاطمہ بنت خطاب، جو زوجہ تھیں سعید ابن زید کی، اور سعید ابن زید بیٹے ہیں زید کے، وہ موحد کامل تھے، وہ تھے جو کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کرتے ہیں، اللہ میں صرف تیری پرستش کرنا چاہتا، کیسے کروں یہ پتہ نہیں. مر گئے، وہ انتقال ہو گیا حضور پر وحی کے آغاز سے پہلے. لیکن سوچئے اگر کہیں ان کو بھی زندگی مل گئی ہوتی تو کیا دوڑ کر وہ حضور کے قدموں میں نہ پہنچ جاتا؟ کیا جبکہ وہی صدیق اکبر ہوتے ہیں. ان کا حال یہ تھا. تو یہ ہر دور میں موجود رہے ہیں، ایسے لوگوں کی تلاش. یہ نہ سمجھیے انسان بدلا نہیں ہے، بائی نیچر مین ہیز ناٹ چینجڈ. ایسے لوگ ہیں، سرگردہ ہیں مختلف وادیوں میں، سوئے ہوئے ہیں، مدہوش ہیں، لیکن یہ کہ کھوئے ہوئے ہیں، کہہ دیجئے تلاش کرنا ہے. میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئوں کی جستجو، بڑا پیارا مصرع یاد آیا ہے، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئوں کی جستجو. پیش نظر علمی تحریک کے لیے سب سے پہلے ایسے ذہین اور باصلاحیت نوجوانوں کو تلاش کرنا ہوگا جن میں علم کی ایک شدید پیاس فطری طور پر موجود ہو، جن کے قلوب مضطرب ہوں اور روحیں بے چین، جن کو خود اپنے اندر یہ احساس موجود نظر آئے کہ اصل حقیقت حواس کی سرحدوں سے بہت پرے، جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے کچھ نہیں ہے، اصل حقیقت پیچھے، اور جن میں حقیقت کی تلاش اور دریافت اور اجتہاد کا دائیہ ارچ، دائیہ کے معنی ارچ، اتنا شدید ہو جائے کہ وہ اس کے لیے زندگیاں وقف کرنے کو تیار ہو، اور آرام اور آسائش کے حصول اور خوشنما مستقبل کیریئر کی تعمیر سے یکسر بے نیاز ہو جائے. ان میں سے ایک لفظ جو ہے وہ اہم ہے، یہ پارٹ ٹائم بزنس نہیں ہو سکتا، یہ سائیڈ ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. اس لیول پر مطلوب ہے. ویسے یہ کہ ایک عام آدمی ہے وہ ایک سائیڈ ایشو کے طور پر بھی کوئی کام کرنا ٹھیک ہے، اٹ ول ایڈ اپ، کہیں نہ کہیں اس کا بھی فائدہ جو ہے ظاہر ہو جائے گا. لیکن اصل میں جس لیول پر اس وقت گفتگو ہو رہی ہے اس کو ذہن میں رکھیے برقرار، کہ جس لیول پر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، پیش نظر علمی تحریک کے لیے سب سے پہلے وہی جملہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، ایسے ذہین اور باصلاحیت نوجوانوں کو تلاش کرنا ہوگا جن میں علم کی ایک شدید پیاس فطری طور پر موجود ہو، جن کے قلوب مضطرب اور روحیں بے چین ہوں، جن کو خود اپنے اندر یہ احساس موجود نظر آئے کہ اصل حقیقت حواس کی سرحدوں سے بہت پرے واقع ہے، اور جن میں حقیقت کی تلاش اور دریافت کا دائیہ اتنا شدید ہو جائے کہ وہ اس کے لیے زندگیاں وقف کرنے کو تیار ہوں، اور آرام و آسائش کے حصول اور خوشنما مستقبل کیریئرز کی تعمیر سے اکثر بے نیاز ہو جائے. ایسے نوجوانوں کو اولاً انسان کی آج تک کی سوچ بچار کا مکمل جائزہ لینا ہوگا، واٹ مین ہیز بین تھنکنگ، اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ انسانی فکر کی پوری تاریخ کا مطالعہ کریں. اس اعتبار سے منطق، ماوراء طبیعیات یعنی میٹافزکس، نفسیات یعنی سائیکالوجی، اخلاقیات یعنی ایتھکس، اور روحانیات ان کے مطالعے اور غور و فکر کا اصل میدان ہوں گے. اگرچہ ضمنی طور پر عمرانیات اور طبیعیات کی ضروری معلومات کی تحصیل بھی ناگزیر ہوگی، فکر انسانی کے اس گہرے اور تحقیقی مطالعے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ وحی آسمانی اور اس کے آخری جامع اور مکمل ایڈیشن یعنی قرآن حکیم کا گہرا مطالعہ حقیقت کی تلاش اور حقیقت نفس الامری کی دریافت کے نقطہ نگاہ سے کرے. دیکھیے، اس کائنات کی گتھی کو سلجھانے کی ایک کوشش وہ ہے جو فلسفی کرتے رہے، اپنی عقل سے، منطق سے، سوچ بچار سے، یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا. اسی کے نتیجے میں وہ سارے فلسفے جو ہے پیدا ہوئے، ان میں آئیڈیالزم بھی ہے، لیکن بیشتر فلسفے جو اس وقت دنیا میں ہیں وہ ملحدانہ ہے. ایک اس حقیقت کا سراغ ہے جو وحی کے ذریعے سے ملتا ہے, جو قرآن سے ملتا ہے. اب اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے جب تک کہ ذہن میں یہ نہ ہو کہ انسان نے کیا کیا ٹھوکریں کھائی, اینڈ ڈز اٹ اسٹینڈ اسکروٹنی, تنقید جو ہے اس کا تحمل کر سکتے ہیں یہ نظریہ فلسفہ. اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو آدمی پڑھے. اس کے بعد جو یہ بولڈ الفاظ لکھے ہوئے نے غور سے پڑھیے, پھر اگر ایسا ہو, اگر ایسا ہو کہ قرآن کی روشنی ان پر واضح ہو جائے, اس کا پیغام انہیں اپنی فطرت کی آواز معلوم ہو, اس کے نور سے ان کے قلوب و اذہان منور ہو جائیں, آفاق و انفس کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں تمام بنیادی سوالوں کا تشفی بخش جواب انہیں مل جائے, اور انبساط معرفت سے ان کے نفوس میں امن اور سکون اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جائے, تو اسی کا نام ایمان ہے. یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ ایمان حقیقی ہے. مادہ اس کا امن ہے, امن سے بنا ہے. وہ جو ذہنی بے چینی, وہ جو پیاس کی شدت, ٹو نو دی ٹروتھ, اگر قرآن جو جواب دے رہا ہے وہ محسوس ہو کہ میری پیاس بجھ رہی ہے, جو اقبال نے کہا ہے نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. سارے مشرق اور مغرب کے فلسفے کھنگال کر انہیں اگر تسکین حاصل ہوئی ہے تو قرآن کے دامن میں آ کر. یہ کیفیت اگر حاصل ہو جائے, اٹس ناٹ این ایزی جاب, تو ایسا ایک آدمی اب ہمارے لیے لاکھوں سے بڑھ کر قیمتی ہو. اب دیکھیے اس کا بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ پورا فلسفہ سمجھ لیں. یہاں سے شروع کریں کہ جب آپ غالب کا فرض کیجئے کوئی شعر سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں اور جھوم جاتے ہیں. کیوں جھوم گئے؟ کوئی چیز آپ کے اپنے اندر ہے جس کو اس نے چھیڑا ہے, کوئی تار ہے اندر آپ کے, آپ کے اندر تار ہے. وہ اس شعر نے جا کر اس مضراب کا کام کیا ہے, اس کے اندر ارتعاش پیدا کیا ہے, ایک سمپیتھیٹک وائبریشن آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے. وہ آپ کی اندرونی وائبریشن ہے جو آپ کے جسم کو ادھر سے ادھر جو ہے وہ لہرا رہی ہے. اسی طریقے سے اور زیادہ میں بالکل ٹھوس میدان میں آ جاؤں, سو آدمی کہتے رہے, لاکھ آدمی کہتے رہے چینی میٹھی ہوتی ہے, میٹھی ہوتی ہے, میٹھی ہوتی ہے, فرق کیجئے آپ نے چینی کبھی چکھی نہیں. آپ کہیں گے بھائی جب سو ہزار لاکھ آدمی کہہ رہے میٹھی ہوتی ہے تو پھر تو میٹھی ہوگی, لیکن ہوگی کہ تب رہے گا. لیکن آپ وہ چینی ذرا تھوڑی سی اپنے منہ میں رکھیے, اب آپ کے اندر جو ٹیسٹ بڈز ہیں انہوں نے گواہی دی ہے یہ میٹھی ہے. اب آپ کہیں گے میٹھی ہے, ہوگی نہیں, اب یہ ہوگی سے گزر کر ہے کے درجے میں آ گیا. یہی معاملہ ہے در حقیقت. قرآن کو پڑھتے ہوئے جب آدمی کے اپنے اندر اس کی روح, سارا معاملہ اس سے بحث ہو رہی ہے, وہ روح جو وہیں سے آئی ہے جہاں سے قرآن آیا ہے. میں ان دنوں وہ جو ایک درویش ہمارے ہاں آج کل آیا کرتے ہیں نقشبندی سلسلے کے فیصل آباد میں ایک نشست میں, بڑی پیاری بات کہی, بہت پیاری بات کہ روح اور قرآن تو ایک گاؤں کے ہیں. جیسے ایک گاؤں والا دوسرے گاؤں کو پہچان کر لپکتا ہے اس کی طرف, یہ تو ایک گاؤں کے ہیں. قرآن کہاں سے ہے؟ ذات باری تعالیٰ سے اس کا کلام ہے. اور روح کہاں سے آئی ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اس قرآن کے ساتھ جب وہ سمپیتھیٹک وائبریشن ہوتی ہے اور آپ کی روح گواہی دیتی ہے یہ حق ہے, یہی صحیح ہے, مجھے اسی کی پیاس تھی, مجھے اسی کی طلب تھی, یہی میرے اندر تھا, یہ ہے جسے اقبال نے کہا ہے انٹرنل ایکسپیرئنس. یہ میرا جو پورا فلسفہ ہے اس میں لفظ ایکسپیرئنس کو ذہن میں رکھیے, تجربہ. اقبال نے ریکنسٹرکشن میں جو بحث کی ہے وہ یہ ہے, یقین تجربے سے پیدا ہوتا ہے. آکسیجن ہائیڈروجن مل کر پانی بن جاتے ہیں, بن جاتے ہیں, وہ آپ نے جا کر لیبورٹری میں ملا کے پانی بنا لیا, ناؤ دیر از نو آؤٹ آف ڈاؤٹ, تجربہ ہے. تو یقین اور تجربہ, ایکسپیرئنس اس کا جو گہرا تعلق ہے اس کو سمجھ لیجئے. یورپ نے ملحدانہ سائنس نے صرف ایک ہی ایکسپیرینس کو سمجھا ہے، وہ ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہے، ایکسپیرینس تھرو یور سینس آرگنز، سیئنگ، ہیئرنگ، ٹچنگ، اسمیلنگ، ٹیسٹنگ. اقبال کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک انٹرنل ایکسپیرینس ہوتا ہے انسان کا، وہ ایکسٹرنل نہیں. یہ انٹرنل ایکسپیرینس ہے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جو آپ کو یقین عطا کرتا. تجربہ صرف خارجی نہیں ہے، تجربہ باطنی بھی ہے. بس یہ ہے اصل میں اضافہ جو اقبال نے کیا اور بہت خوبصورت کیا. ایکسٹرنل ایکسپیرینس تو ہمارے لیے بسا اوقات دھوکے دینے والا ہوتا ہے. یہ تو سائنس کے چھوٹے چھوٹے تجربات ہیں. زیادہ گرم پانی سے کم گرم پانی میں انگلی ڈالیے وہ ٹھنڈا لگے گا، اس سے بھی جو کم تھا اس سے ہاتھ نکال کے اس میں ڈالیں گرم لگے گا، ٹیمپریچر وہی ہے. یور سینس آف ٹچ از ڈیسیونگ یو. تجربہ خارجی میں خطرات ہیں، تجربہ باطنی میں کوئی خطرہ نہیں. اس میں وہ یقین پیدا ہوتا ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا تھا نا کہ اب آدمی کہتا ہے چینی چکھ کر، چینی میٹھی ہے، ہوگی نہیں. اسی طرح جب یہ انٹرنل ایکسپیرینس ہوتا ہے تو پھر انسان یہ کہتا ہے کہ دور بینان بارگاہ الست جو ددی پینت بردان کے ہست، ہست ہے اللہ، ایک ہے ہستی. یہ یقین ہے در حقیقت، جو ایمان، وہ جو یقین والا ایمان، حقیقی ایمان. اور اس کے لیے منبع اور سرچشمہ اب ہمارے پاس جو سورس ہے وہ قرآن ہے. قرآن کو پڑھو، اس کی گہرائی میں غوطہ زنی کرو، لیکن صرف حصول ثواب کے لیے نہیں، اس کے معنی کے اندر غوطہ زنی کرتے ہوئے، ڈائیونگ ڈیپ انٹو دی میننگز آف دی قرآن. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، جب اس کے ساتھ تمہاری شخصیت کے اندر کے باطنی تار جو ہیں وہ جھنجھنا اٹھے، اینڈ یو گیٹ اے سیٹسفیکشن دیٹ آئی ہیو دی آنسر ٹو آل دی بیسک کوشچنس دیٹ وار بادرنگ می، اب وہ ہوگا ایمان. اس کا نام ہے امن، سکون. جیسے پیاسے کو پانی مل جائے تو جو تسکین ہوتی ہے، ایسے ہی ایسے لوگوں کو جب ایمان نصیب ہو جاتا ہے تو انہیں سکون، امن حاصل ہوتا ہے. اسی داخلی امن کا نام ایمان. پھر یہی ہوں گے جنہیں رسوخ فی العلم حاصل ہوگا، جن کا علم ذہنی آوارگی، ذہنی و اخلاقی آوارگی کے بجائے تقوی و خشیت الہی پر منتج ہوگا. ایک وہ ہے کہ علم کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں لیکن اخلاق دیکھیے تو معلوم ہوتا نہایت پست، دلچسپیاں بہت ہی گھٹیا. علم ہے، معلومات ہے، اسے علم نہیں کہنا چاہیے، معلومات کا ذخیرہ ہے. جو قرآن کہتا ہے یحملون اسفارا، کتابوں کے بوجھ لادے ہوئے، ان کے دماغ جو ہیں وہ لائبریریز بن چکے ہیں، وہ ریفرنسز دیں گے اور صفحات اور اس کی سطروں کے حوالے سے ریفرنسز دے دیں گے، لیکن وہ علم یہی ہے، ان کی شخصیتوں کے اندر اس نے سرایت نہیں کیا. لہذا ذہنی اور اخلاقی آوارگی نتیجہ پیدا ہو رہا ہے. یہ علم جب ہوگا تو اس کے بجائے تقوی اور خشیت الہی ہے. یہ آیت قرآنی ہے، انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ کی اصل خشیت تو اس کے انہی بندوں کے اندر ہوتی ہے جو صاحب علم ہوتے ہیں. لیکن یہ علم وہی الراسخون فی العلم، جن کا علم سطحی نہیں، گہرا ہے، جن کی شخصیت انما یخش اللہ من عباده العلماء کی مجسم تفسیر اور قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن کی عملی تصویر ہوں گے. حدیث جو ہے سامنے آ گئی ہوگی، حضرت عائشہ صدیقہ کا قول کہ حضور قرآن مجسم تھے، کان خلقہ القرآن، وہی تصور ہے اس میں کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. یہ علامہ اقبال کا مصرعہ ہے، اس کی عملی تصویر ہوں گے. اس لیے کہ قرآن کا مغز دراصل یہی علم حقیقت ہے جس کا دوسرا نام ایمان ہے. یہ اصل میں مولانا رومی کا ایک شعر ہے، یہ اس پر اعتراض بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کو جو بات انہوں نے سمجھانی چاہیے اس کے اعتبار سے وہ بہت قیمتی شعر ہے، اس پر توجہ اسی پر رکھیے. مفہوم مخالف نکالنا یہ صحیح نہیں ہوتا کہ قرآن مجید کا ایک مغز ہے اور ایک اس کی ہڈیاں ہیں. ماز قرآن مغز ہا برداشت ہے, ہم نے قرآن سے اس کا مغز نکال لیا. ہڈی کا گودا ہوتا ہے, آپ اس کو چوستے ہیں, ہڈی کو پھینک دیتے ہیں. اور شیر کے اعتبار سے بڑا اونچا یہ ہے مصرع, استخوان پیشے سگا انداختے, ہڈیاں ہم نے کتوں کے آگے ڈال دی. کتے لڑتے ہیں, غراتے ہیں دوسرے پر ہڈیوں پر. کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کا ایک حصہ ہے علم حقیقت, علم ایمان, وہ ہے العلم. ایک ہے احکام, اوامر نواہی, حلال حرام, جائز ناجائز, جس پر بیس ہے فقہ. فقہ میں جو ہے کھینچ تان, لڑائی, دنگا, فساد, یہ ہوتا رہتا ہے, مولویوں کا کام ہی یہ ہے. تو در حقیقت یہ اس قسم کے مولویوں کی ایک طرح کی حجب ہے اس میں. لیکن جو بات اصل جس کے لیے میں تائید کر رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اس حجب کے پہلو کو نکال دیجئے, جو ہے وہ یہ ہے کہ واقعتا قرآن کا اصل مغز یہی علم حقیقت ہے جس کا نام ایمان ہے. یہی وجہ ہے کہ دو تہائی قرآن جو ہے اس میں احکام ہے ہی نہیں. سود حرام ہوا ہی نہیں مکے میں, مکے میں کیا, مدینے میں بھی جا کر سن 9 میں حرام ہو رہا ہے. شراب حرام ہوئی نہیں. دو تہائی قرآن مکی قرآن ہے, اس میں ایمان ہی کی تو بحث ہے ساری. ایمان یا بنیادی انسانی اخلاقیات, سچ بولنا, جھوٹ نہ بولنا, غریب کو مدد کرنا, بھوکے کو کھانا کھلانا, دو چیزیں ہیں بس. دو تہائی قرآن یا پھر قصے ہیں رسولوں کے, پچھلی اقوام کے. مکی قرآن 2/3 قرآن ہے. فقہی احکام اس میں ہیں گے, فقہی احکام سارے مدنی قرآن میں آئے. تو جہاں وہ ایمان کی بنیادیں ڈھیلی پڑ گئی ہو, وہاں یہ فقہ صرف آپس کی فرقے بازی بن جاتی ہے. یہ ایک پروفیشنل سمجھیے جیلسی اور ایک پیشہ ورانہ جو کشاکش ہوتی ہے, صرف اس کا مظہر ہے. تو اس کے اعتبار سے وین یو کمپیئر دی ٹو, یقیناً مغز قرآن وہی علم حقیقت ہے جس کا نام ایمان ہے. قانون و شریعت کی اہمیت بجائے خود اگرچہ نہایت عظیم ہے. اب اس کو بھی پھر وہی نوٹ کیجیے جو ہمارے پہلے دوسرے صفحے پر بات آئی تھی کہ در حقیقت یہ ریلیٹو بات ہے. جب آپ پوری کائنات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو سورج بھی ایک چھوٹا سا ذرہ بنتا ہے. میرے درخشاں ذرہ فانی, اور ذرہ فانی پر مائکروسکوپ لگا دیجئے تو وہ بھی ایک سورج کے مانند نظر آنے لگتا ہے. اسی طرح علم شریعت اپنی جگہ بہت اہم ہے, بہت اہم ہے, بہت اہم ہے, لیکن علم ایمان اس کے مقابلے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ماز قرآن مغز ہا برداشتے, استخوان پیشے سگا انداختے. قانون و شریعت کی بجائے خود کی اہمیت بجائے خود اگرچہ نہایت عظیم ہے, لیکن اس کے مقابلے میں ان کی حیثیت واقعی استخوان کی ہے, ہڈی کی ہے. اور میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں کہ ہڈیاں بھی غیر اہم تو نہیں ہیں نا, میں کھڑا تو ہڈیوں کے بل پر ہوں. یہ سارا ہمارا جو بھی ہے ہیکل جو قائم ہے وہ تو ہڈیوں کے بل پر ہے, وہی سپورٹ کر رہا ہے میری باڈی کو. اور حقیقت یہ کہ اس کیفیت ایمانی کی تحصیل کے بغیر قرآن کے بیان کردہ قانون و شریعت پر غور و فکر بالکل بیکار ہے, جب تک کہ وہ کیفیت یقین کی حاصل نہ ہو جائے. پھر ہوگا کیا, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق. پھر فتویٰ فروشی ہوگی اگر وہ یقین اور وہ ایمان جو ہے وہ حاصل نہیں. یہی رمز ہے حضرت ابن عباس کے اس قول میں جو بیان ہوا ہے کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. یہ حدیث کچھ اہل یہ تبلیغی جماعت کے حضرات کی طرف سے بہت پیش کی جاتی ہے ہماری اس قرآنی تحریک کے رد میں, کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. لیکن یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں قرآن جو کہا گیا در حقیقت اس سے مراد ہے قرآن کا علم شریعت, علم احکام. ورنہ صحابہ کرام نے ایمان کہاں سے حاصل کیا, وہ بھی قرآن سے حاصل کیا, یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے حاصل کیا, دو ہی تھے نا. صاحب یقین کی صحبت, وہ یقین کی یوں سمجھئے کہ بہت بڑی بھٹی تھی ذات محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی حرارت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے, ان سے ایمان ملا. باقی تبلیغ وبلیغ کا کام تو صحابہ کو نہیں اس وقت دیا تھا حضور نے, کہ جو تم محنت کر رہے ہو ایمان کی اس کے لیے دلیل نہیں لا سکتے. اور کہا گیا تو یہی کہا گیا اس قرآن کو اتارو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ہیمر اٹ ڈاؤن, پڑھو قرآن, تکرار کرو اس کی. ماں ہر کے خاندائیں فراموش کردائیں اللہ حدیث دوست کے تکرار نہیں کنے, تکرار کرو پڑھو. تو در حقیقت یہاں قرآن سے مراد جو ہے وہ در حقیقت اس کا ثم تعلمنا القرآن, قرآن کا ایک حصہ وہ ہے جس نے ایمان دیا ہے, دوسرا حصہ وہ جس نے احکام دیے. تو پہلے جو ہے وہ حصہ نازل ہوا ہے جو ایمان دینے والا تھا, بعد میں وہ حصہ آیا جس نے احکام دیے. مغرب کے فلسفہ و فکر کے مؤثر ابتال اور اس کی تہذیب و تمدن کے واقعی استحصال کا کٹھن کام صرف ان لوگوں کے بس کا ہے جو علم حقیقت کے ان چشموں سے اچھی طرح سیراب ہوں جو قرآن حکیم کی آیات بینات کی صورت میں رواں ہیں. انہی کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ آج کے فلاسفہ کے لیے ایک نئی تحافظ تصنیف کر سکیں اور آج کے منطقیین پر اثر نو رد کر سکیں. یہ امام ابن تیمیہ اور امام غزالی کی دو کتابوں کا نام ہے. صحافت الفلاسفہ غزالی نے لکھی, لیکن وہ نہیں لکھ سکتے تھے اگر یونان کے فلسفے کی گہرائیوں میں خود نہ اتر گئے ہوتے. اس کی نفی تو تب ہی کر پائے, جڑوں میں اترے ہیں اس کی, وہاں سے اس کی خامیوں کا پتہ چلایا ہے اور تب اس کی نفی کی. اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب رد علی المنطقیین لکھ ہی نہیں سکتے تھے اگر اس دور کی منطق کو ماسٹر نہ کر لیتے. ان الحدید بالحدید یفرغ, لوہا تو لوہے سے کٹتا ہے. آپ جدید فلسفے پڑھیں گے نہیں اور چاہیں گے ان کا ابطال کر دیں, اس سے بڑی حماقت کوئی ہے؟ اور ابطال کریں گے نہیں اگر ان کا باطل ہونا ثابت نہیں کریں گے, آپ کا انٹلیکچوئل وہ آپ کی اس جذبات کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا. وہ قبول نہیں کرے گا تو برین ٹرسٹ گویا کہ آپ بائی پاس کر رہے ہیں اپنے اس پروسیس کے اندر, تبلیغ کے پروسیس میں بائی پاس کر رہے ہیں برین ٹرسٹ کو. اس سے صرف افراد بدل سکیں گے, دی ہول آرگنیزم, سوشل آرگنیزم, دی سوسائٹی اور دی اسٹیٹ ایز اے ہول, اٹ ول نیور چینج. اور پھر جملہ الحاد و مادہ پرستی کے اس سیلاب کا رخ پھیر دیں جو تقریباً دو صدیوں سے ذہن انسانی کو بہائے لیے چلا جا رہا ہے. اس تخریب کے ساتھ انہیں جدید علم الکلام کی تاسیس کا مثبت کام بھی کرنا ہوگا تاکہ ریاضی, طبیعیات, فلکیات, حیاتیات اور نفسیات کے میدان میں جن حقائق کی دریافت آج تک ہوئی ہے اور جو اسی حقیقت کلی کی ادنا جزیات ہیں جن کا مظہر عدم ایمان ہے, انہیں اسلامی عقائد کے نظام میں اپنے اپنے مقام پر صحیح طور سے فٹ کیا جا سکے. اس جملے پر ذرا غور کیجئے. دیکھیے, سائنس جو کچھ معلومات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ, جسے آپ کہتے ہیں آج کل کے اصطلاح میں ایکسپلوژن آف نالج, یہ تو ایسا دھماکہ ہے, اتنی معلومات ہے آج انسان کے پاس کہ کسی انسان کے لیے تمام معلومات کا احاطہ تو محال عقلی ہے, ناممکن. اتنے شعبے ہیں, فزکس اب کسی ایک سائنس کا نام نہیں ہے, بے شمار شاخیں ہوں گی, ہر شاخ کے اندر اس کے اندر نیچے ایک اور شاخ سے شاخ نکلتی چلی جا رہی ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں جو پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں وہ اکثر وہ بیشتر بالکل ڈل ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ اس کی بال کی کھال نکالتے ہوئے ایک شعبے کے اندر بیٹھ کر کئی سال تک انہوں نے سوچا ہوتا ہے, آبزرو کیا ہوتا ہے, تو براڈر اور واسٹ اسکیل کے جو حقائق ہیں وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں. کامن سینس نہیں دیتی, وہ اسپیشل سینس جو ہے اس کی ایک خاص معلومات اور اس کا علم وہ ہو جاتا. تو جو بھی معلومات حاصل ہوئی ہیں یہ سب کیا ہے؟ میں یہاں ڈاکٹر رفیع الدین کا ایک قول آپ کو سنا رہا ہوں, شاید کسی اور کا ہو, انہوں نے بھی ان سے سنا ہو, میں نے ان سے سنا. دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ اینڈ قرآن از دی ورڈ آف گاڈ. کوئی شک ہوگا اس میں؟ دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ, ہز کریشن, وہی اس کو چلا رہا ہے, وہی مدبر ہے. اینڈ قرآن از دی ورڈ آف گاڈ, دیر کین بی نو کنٹرڈکشن بٹوین دی ٹو. کیا ہو سکتی ہے؟ قول و عمل کا تضاد جو ہے وہ تو انسانوں کے اندر بھی بہت بری شے ہے. لما تقولون ما لا تفعلون, کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں. اب یہ ہے کہ سائنس اور مذہب اس وقت اس قدر ڈائگنلی اپارٹ کھڑے ہوئے ہیں، اپوزٹ، دونوں کے درمیان کوئی بریجز نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارا وہ ڈاگما آج سے 600-700-800 سال پہلے ایک جگہ پر پہنچ کر ہو گیا. ریلیجس تھاٹ کے اندر کوئی آگے ارتقا نہیں ہوا. سائنس بڑھ کر اور ایکسپلوژن، انفارمیشن کا اور معلومات کا ایکسپلوژن، دیر از اے بگ گیپ بٹوین دی ٹو اینڈ یو ہیو ٹو بریج دس گیپ. یعنی جو میں نے یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ فلسفہ اور فلسفیانہ جو دوسرے علوم ہیں ان کا پڑھنا اور قرآن کے ساتھ ساتھ ان کو ٹینک کرنا، وہ تو ہمیں ایمان عطا کرے گا. یہ دوسرے لیول کی شے ہے کہ جدید علم کلام مرتب کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ ایک ایسا اسلامی فکر آپ مرتب کریں. وہی اب یہاں پر آ جائے گا علامہ اقبال کا ذکر، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. یو ہیو ٹو ریکنسٹرکٹ دی اسلامک تھاٹ، لیکن وہ اس طرح ریکنسٹرکٹ ہو کہ جو بھی سائنس نے معلومات دی ہیں اس کو اس میں انکارپوریٹ کیا جائے، بیکاز دیٹ از این انٹیگرل پارٹ آف دیٹ تھاٹ، اٹس دی ورک آف گاڈ. نظریات کو علیحدہ رکھ دیجیے، دو چیزیں علیحدہ ہیں، نظریہ اور فیکٹس جنہیں آپ نے ویریفائی کر لیا ہے، جو ثابت ہو گئے. نظریات تو ہو سکتا ہے آج ہے کل نہ رہے، کل وہ خود اسی میدان کے اندر غلط ثابت ہو جائے. تھیوریز کو علیحدہ رکھیے، لیکن یہ کہ ہر میدان میں جو فیکٹس معلوم ہو گئے، جو ویریفائی کیے جا چکے ہیں، ان کو اگر آپ انکارپوریٹ نہیں کرتے ہیں اپنے اس نیو ایک ریکنسٹرکٹڈ اسلامک تھاٹ میں، تو یو فال شارٹ آف دی ریکوائرمنٹ آف یور ٹائم اینڈ ایج، اٹ وونٹ ورک. یہ ہے بات جو کہی جا رہی ہے. تاکہ ریاضی، طبعیات، فلکیات، حیاتیات اور نفسیات کے میدان میں جن حقائق کی دریافت آج تک ہوئی ہے اور جو اسی حقیقت کلی کی ادنا جزیات ہیں جن کا مظہر عتم ایمان ہے، انہیں اسلامی عقائد کے نظام میں اپنے اپنے مقام پر صحیح طور سے فٹ کیا جا سکے. آج سے 35-40 سال قبل علامہ اقبال مرحوم نے الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید کے سلسلے میں جو کام کیا تھا، اس کا وہ حصہ تو اگرچہ بہت محل نظر ہے جو شریعت و قانون اور اجماع و اجتہاد سے بحث کرتا ہے اور جو فی الواقع الہیات سے براہ راست متعلق بھی نہیں ہے، تاہم اپنے اصل موضوع کے اعتبار سے علامہ اقبال کی یہ کوشش بڑی فکر انگیز تھی. اور جیسا کہ خود علامہ نے کتاب کے دیباچے میں فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے علم آگے بڑھے اور فکر کی نئی راہیں کھلیں، زیر نظر کتاب میں جو خیالات بیان ہوئے ہیں ان کے علاوہ بلکہ ان سے صحیح تر خیالات ظاہر ہوں. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم انسانی فکر کے ارتقاء کا ایک آزاد تنقیدی نقطہ نظر سے مسلسل جائزہ لیتے رہیں. اگر انہی خطوط پر کام جاری رہتا اور کچھ باہمت لوگ اس کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے تو ایک بہت وقیع و قابل قدر کام ہو جاتا. لیکن افسوس کہ خود علامہ مرحوم کے حلقہ اثر میں سے بھی کسی نے اس میدان کو اپنی جولانی تباہ کے لیے منتخب نہیں کیا. آج ہم یہی ختم کر رہے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.